بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 251 آیت نمبر 1-29 سورة الحديد لیسن نمبر 251 آیت نمبر 1-29 سورت الحدید چند باتیں سورت کے بارے میں اور یہ سورت آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ اپنی ہر چیز سے بے نیاز ہو کے سنیں گے کوئی چیز جو آپ کے پاس ایسی ہے کہ جو آپ کی توجہ لے رہی ہے جو آپ کو شرک کرنے پہ مائل کرتی ہے اس کو بھی دور کر دیں انشاءاللہ تعالی جب ہم خالی ذہن سے اللہ کا کلام سنتے ہیں ساری مصروفیات سارے اندیشوں سارے تفکرات سے اپنے آپ کو خالی کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے سورۃ حدید ترتیب کے اعتبار سے 57 یعنی 57 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام الحدید آیت نمبر 25 وانزلنا الحدید اس سے ہے حدید کہتے ہیں لوہا آئرن کو کہتے ہیں اور حقیقت ہے کہ یہ سورت مومن کو لوہا بنا دیتی ہے میں سوچتی ہوں کہ اگر صرف اس ایک سورت کو ہم بالکل پہلی دفعہ بھی سن رہے ہیں نا آج تک ہم نے کچھ نہیں دین کا سنا کوئی قرآن کا لیسن نہیں لیا صرف اس ایک سورت کو A to Z لے لے تو ایمان حقیقت میں لوہے سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور سورت کا مضمون بتاتا ہے کہ یہ سورت غزوہ احد سے حدیبیہ کے دور کے کسی دور میں نازل ہوئی یعنی غزوہ احد جس میں وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور صلح حدیبیہ جس میں مسلمانوں کی کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کی شرائط پہ صلح ہوئی اس کے درمیان میں نازل ہوئی وہ حالات تھوڑے سے ذہن میں رکھنے لازم ہیں اگر ہم اس صورت کو سمجھنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری مکی صورتوں کے بعد اب ایک مدنی صورت ہمارے سامنے ہے پچھلی صورتیں مکی تھی مکی صورتیں ایک خاص اثر رکھتی ہیں، عقیدہ آخرت کو پختہ کرتی ہیں، جنت جہنم، لیکن مدنی صورتیں انسان کو عمل پر مائل کرتی ہیں، اور خاص طور پہ سورت الحدید۔ سورت حدید کی شان میں ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ ان پانچ صورتوں میں سے ہے جس کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ مسبحات دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ سبح یا یسبح سے شروع ہونے والی یہ پہلی صورت ہے۔ اس کے علاوہ سورت حشر، سورت صف، سورت جمعہ، سورت تغابن، یہ چار اور صورتیں ہیں، وہ بھی یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ سبح سے شروع ہو رہی ہے، یعنی ماضی کا لفظ ہے، اگلی صورتوں میں یسبح ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تعریف ہوتی تھی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں حضرت ارباز بن ساریہ سے ملتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، پانچ صورتیں پڑھ کے سوتے تھے رات کو۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ آیت سورت حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اس سے آتی ہے۔ تو پتا کیا چلا کہ سورت اہم ہے۔ حالات تھوڑے سے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی مسلمان مٹھی بھر تھے، احد کی شکست کا اثر موجود تھا، مدینہ کی نومولود ریاست کو چاروں طرف سے کفار نے گھیرے میں لے رکھا تھا، سخت بے سر و سامانی تھی، مٹھی بھر مسلمان پورے نان مسلم کلچر کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس وقت اسلام کو اپنے پیروکاروں سے صرف جانی قربانیاں نہیں درکار تھی بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی۔ اس صورت میں اسی قربانی کے لیے پرزور اپیل کی گئی۔ آیت نمبر 10 میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو آج خرچ کرنے کا موقع ہے، کل پتہ ہو جائے گی، پھر خرچ کرو نہ کرو اس درجے کو کبھی نہ پا سکو گے جو ان حالات میں درج کریں گے۔ اور اس صورت کی ایک آیت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ، کیا بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں؟ اس کے بارے میں حضرت انس کی ایک روایت ہے کہ نزول قرآن کے آغاز سے 17 برس کے بعد اہل ایمان کو جھنجھوڑنے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ تو لہذا اس پوری سورت کا مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے، کب؟ جب اسلام کو تمہاری ضرورت ہو۔ خرچ کرنے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ہم پوچھتے ہیں کس کو دیں، کہاں لگائیں، زکوٰۃ کہاں دیں، روزوں کا کفارہ کہاں دیں، وہ تو ہماری ضرورت ہے، وہ بھی خرچ اچھا ہے، لیکن ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اسلام کی تاریخ اس نازک دور سے گزر رہی ہو کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اٹھانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس صورت میں کچھ لوگوں نے جانی قربانیوں کو ہی کافی سمجھا، ان کا خیال تھا کہ ہماری جانیں تو ہیں اور خاص طور پہ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی، اور بدر میں بھی شرکت ہوئی احد میں، تو اس صورت میں بتایا کہ ایمان محض زبانی اقرار اور چند ظاہری اعمال کا نام نہیں، اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہو جانا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ اور جو بندہ اس روح سے خالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے سارے دین کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور ان لوگوں کو آگے کر لیتا ہے جو جان اور مال اور اپنے مفادات کو قربان کر کے اپنے ایمان کی دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کا اگر آپ انداز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات بڑی زبردست ہے، یعنی اب میں آپ کو صورت کے مضامین صرف ترتیب سے بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کے دل میں اور شوق ابھرے کہ ہم کیا کچھ پڑھنے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات انیوژل بیان کی گئی، دل بند ہونے لگتا ہے، احساس دلایا گیا کہ جس عظیم ہستی کی طرف تمہیں بلایا جاتا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور جس کے راستے میں خرچ کرنے کی تمہیں دعوت دی جاتی ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اگر کوئی پہلو تہی کرتا ہے تو وہ اللہ کی ان ساری صفات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ لے، کہ جس کا دیا ہوا مال تم کو دنیا میں بڑا بناتا ہے تم اسی کے خلیفہ کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے، آج تمہارے پاس ہے، کل تمہارے بعد دوسروں کے پاس چلا جائے گا، اور اس صورت میں ہم ایک آیت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب چلا جائے گا اور ہم تمہارے وارث بن جائیں گے۔ اور دوسری چیز، اللہ کی صفات کے بعد اس صورت کا جو بنیادی ہمیں تھیم دکھتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے، مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ یعنی موقع کیا ہے؟ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت زبردست ہو، ہر طرف سے خطرے ہوں، اسلام کے غلبے کی کوئی امید نہیں تھی، اور دوسرا وہ موقع ہوتا ہے جب کفر اور اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کو ہر طرف فتوحات ہوتی ہیں۔ ان دو مختلف حالات میں قربانیاں کرنے والے مختلف ہوتے ہیں اور ان کی قدر اور قیمت مختلف ہے۔ یہ ایسے ہی کہ جب آپ کے پرس میں پہلے ہی کئی 100 کے نوٹ پڑے تھے، پھر آپ کو کسی نے 100 اور دے دیا تحفے میں، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ کے پرس میں ایک بھی نوٹ نہیں تھا، اور کوئی اس وقت آپ کو اگر 100 کا نوٹ دیں تو جو آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی، اللہ کی نگاہوں میں بھی بندوں کی قدر ایسے ہی مواقع سے ہے۔ تیسری چیز اس صورت کی بنیادی مضامین میں کیا ہے کہ راہ حق میں جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے۔ اللہ صرف تمہیں تم سے اس لیے لے رہا ہے کہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس دنیا میں بھی واپس کرے۔ اگلی چیز، آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہوگا۔ رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہی کہ حق غالب ہوتا ہے کہ باطل، وہ دنیا کی زندگی میں مومنوں کے ساتھ بھی ملے رہے اور نفاق کی روش بھی رکھی، عین پل صراط پہ لے جا کر ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ بہت زبردست آیت آنے والی اس صورت میں، پل صراط پہ کھڑا کر دیا جائے گا ہم سب کو، اور وہاں جا کے کہا جائے گا جاؤ پلٹ کے اپنے نور کو لے کے آؤ۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ آج اس دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال قیامت کے دن پل صراط پہ لائٹ بن جائے گا، جتنی کو بڑھانا چاہے گا۔ اگلی چیز اس صورت کے مضامین میں کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی غیر مسلموں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئیں، جن کے دل زمانے دراز کی غفلتوں سے پتھر بن گئے، اور مومن ہی وہ کیا جو اللہ کے ذکر سے نہ پگلے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ بعض دفعہ ہم قرآن کے ساتھ ایک لمبا عرصہ جب گزار لیتے ہیں نا، تمہارا دل پگھلتا نہیں، کوئی پہلی دفعہ آ کے سنتا ہے وہ روتا ہے، وہ عمل کی نیت کر لیتا ہے، ہم بار بار سننے اور سنانے والے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے صورت میں مخاطب کیا گیا۔ پھر اگلی چیز اس صورت میں کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہے جو اپنا مال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدق کے دل سے اس کی راہ میں صرف کر دیں۔ صدیقیت کا مقام ایسے نہیں ملتا۔ دیکھیں، ہر شخص صدیق اور شہداء کے زمرے میں داخل نہیں ہو جاتا، پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، پہلے جانی مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر یہ شرف ملتا ہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہمیں بہت کثرت سے دکھے گا۔ اگلا نقطہ اس صورت میں جو ہمیں ملے گا، دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار اور ایک متاع غرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں کا کھیل تماشے، آرائش، زبائش، بڑائی، فخر، دولت، ایک دوسرے پہ آگے جانا، بڑی خوبصورت آیت آئے گی جس میں چار چیزوں سے دنیا کی زندگی کو جوڑا گیا۔ اگلی بات اس میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں جو راحت یا مصیبت انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کہ مصیبت آئے تو ہمت نہ ہارے، راحت ملے تو اترانے نہ لگے، جبکہ کافر اس کی جگہ نعمتوں پہ پھلنے پھولنے لگتا ہے اور نہ ملنے پہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات میزان عدل کی ہے اس صورت میں، کہ اللہ نے کتاب اور میزان عدل کھلی نشانیاں دے کر رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی کچھ باتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت موقع دیا لیکن انہوں نے ضائع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سورت شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس ترتیب سے میں نے آپ کے سامنے مضامین کا خلاصہ رکھا اسی ترتیب سے سورت میں آئے گا, کیونکہ بعض دفعہ میں کوئی ایک موضوع اچھا لگتا ہے تو ہم پوری سورت میں سوچ رہے ہیں وہ بات کیوں نہیں آئی, تو انشاءاللہ ہر اپنی جگہ پہ آئے گی. ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تصویح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے. اور اس کی صفات, ہم ایک مضمون کی آیتیں اکٹھی کریں گے پھر ڈسکشن. کون سی ذات ہے؟ لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. امیجن کریں ذرا, پورا آسمان اونڈ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ, پوری زمین کا اونر لینڈ لارڈ اللہ تعالیٰ. اور کیا ہے اس کی صفت؟ یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے. ہے کہ دنیا میں اس قابل کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ زندگی کا مالک بھی میں ہوں اور موت کا بھی. اگلی صفت جو دل کی زمین پہ آپ لیں اللہ کی, کہ وہ ہوا علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اتنی صفات کو اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ اکٹھی لے لیں گے تو دل بند ہونے لگتا ہے. پہلی بات دیکھیں, سبحا تسبیح کی, ماضی میں کی تھی, آج بھی کی, کل بھی کی. تسبیح ہوتی کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالی کو ایسی چیزوں سے پاک سمجھنا جو اس کے شایان شان نہیں. یہی انسان کا اعتقاد ہونا چاہیے. آپ کا دل بھی تسبیح کرے, کیسے؟ کہ جو میرے رب کی شان ہے ویسی کسی کی نہیں. اسی کا اقرار انسان قول سے کرے گا تو زبان کی تسبیح ہوگی, اور اسی اقرار کا عمل سے گواہ بن جائے گا تو وہ عمل کی شہادت ہوگی. اور اس سے بڑھ کر اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے زندگی وقف کر دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی شہادت ہوگی. یہ زبان سے تسبیحیں کرنا, تیزی سے دانے پہ دانا پھینکنا, یہ اگر خالی ہے نا, صرف عادت ہے, تو پھر اس کا کوئی مول نہیں ہے. لیکن اگر دل کے جذبات اور عمل کی نیت کے ساتھ اگر آپ ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ ہی و بحمدہی, 100 دفعہ جس نے صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ہم بھی چیک کریں کہ ہم زبان حال سے یا زبان قال سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. سورت بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 44 میں, ولاکن لا تفقهون تسبیحهم, ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. چونٹیاں بھی کرتی ہیں, مچھر بھی کرتے ہیں, مکڑیاں بھی کرتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے, سورت انبیاء کی آیت 79 میں ہم پڑھ چکے. تو آج ہم محسوس کریں نہ کریں, کائنات کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. ایک ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف نہ کرے اس کو سب کی اچھی لگتی ہے کیوی, جس کی سب کرے وہ کہتا ہے اٹس اوکے, میں یوزڈ ہوں, آگے چلو. دوسری بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بادشاہ, مانتے ہیں؟ دل میں خیال آتا ہے تو پھر کیوں نہ اس کی ہم کے گیت گائیں, پھر کیوں نہ اس کے در کو کھٹکھٹائیں, پھر کیوں نہ نظریں لگاؤ تو اسی پہ لگاؤ. اللہ کی ذات کے لیے یہاں دو صفات آئی ہیں, العزیز غالب. عزیز کا لفظ قادر اور زبردست کو کہتے ہیں, جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے, جس کے فرمان کو کوئی ٹال نہ سکے. میں ڈکشنری کا ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں العزیز کا. اس کی قدرت مطلق یعنی کمپلیٹ قدرت کا عالم یہ ہے کہ ہر چیز کو جس شکل و صورت, جس قد و قامت اور جن مقاصد کی انجام دہی کے لیے پیدا فرما دیا, اس میں آج تک کسی کا رد و بدل نہیں ہو سکا. سچ ہے, اتنی بڑی ذات ہے کہ آپ ساری زندگی سے ایک دعا مانگ رہے ہیں ابھی بھی نہیں اس نے پوری کی. جاؤ بھاگ جاؤ, کوئی چینج نہیں کر سکتے. وہ بیماری کا فیصلہ کر لے, ساری دنیا کے ڈاکٹر ہار جائیں گے, کوئی اس کے اوپر غالب نہیں ہوگا. اور حکیم کتنا ہے, حکمتوں سے فیصلے کرتا ہے. ہر چیز کو ایک خاص حساب سے رکھتا ہے. ان کل شیئن خلقناہ بقدر, پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں, ہم نے ہر چیز کو ایک خاص قدرت تک رکھا ہے. قد ایک وقت آ کے رک جاتا ہے, بال رک جاتے ہیں, پلکیں جھک جاتی ہیں, بڑھاپے میں انسان کی گروتھ رک جاتی ہے. یہ اتنی بڑی ذات ہے کہ تمہاری ایک ایک چیز کو ایک جگہ رکھتا ہے. صرف ہمارا ناک ہی بڑھتا جاتا ہمارے قد کی طرح, تو کہاں جاتا ہمارا ناک؟ ہمارے کان ہی صرف بڑھ جاتے ہمارے ساتھ ساتھ, تو سوچئے کہاں رکھتے. یہ پاؤں لمبے ہوتے جاتے قد کی طرح, تو کہاں رکھتے؟ اللہ کی ذات حکیم ہے, اس کو پتہ ہے کس سے کتنا رکھنا ہے, کہاں رکھنا ہے. اور لہو ملک السماوات والارض, امیجن کریں, صرف گلوب کو ذہن میں لے آئیں اور تو چھوڑ دیں, پھر کہیں یہ سب کچھ اللہ کا ہے, پھر دل میں خشیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یحیی و یمیت, زندہ کرنا اور مارنا اسی کی شاعت ہے. اتنا کچھ اس کے ہاتھ میں, کوئی اس کے آگے پر نہیں مار سکتا. اتنا حکیم اور دانا ہے, اس کی تخلیق, اس کی تدبیر, اس کی فرما روائی, اس کے احکامات سب حکمتوں پر مبنی ہے. اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت اور جہالت کا شبہ تک نہیں ہے. یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ قرآن پاک میں کم ایسے مقام آتے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت العزیز کے ساتھ قوی, مقتدر, جبار اور ذوالانتقام جیسے الفاظ آئے ہوں, لیکن جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حکیم کا لفظ آ کے احساس دلا دیا کہ دیکھو, دنیا کے جابر بادشاہوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلے صرف دھونس اور دھاندلی پہ نہیں ہیں, آمریت نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ. دو جگہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویحذرکم اللہ نفسا, لوگوں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے, تو خوش نہ ہوا کرو, دیکھا کرو اس کا ہر فیصلہ درست ہے. میرا دل چاہتا ہے ایک بار پھر آپ سے کہوں کہ آپ ضرور اسماء الحسنی پہ جو سیریز ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے لیکچر سننا شروع کریں. اس وقت آپ کے دل کی زمین نرم ہوئی ہوئی ہے, قرآن کا پانی دل کو نرم کرتا ہے. اس پہ اگر اللہ کے ناموں پہ غور کر لیں گے تو یقین کریں بچھڑی بھی ماں کے ملنے جیسی خوشی ہوگی. جب موقع ملے صرف کام کرتے ہوئے بیٹھ کے ایک ایک نام کی سنیں. میں نے العزیز کی جب تفسیر کرائی تھی وہاں تو ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھا تھا کہ ہم تو سوچے نا غالب ہیں, لیکن وہ غالب نہیں, اس کے ساتھ اور بہت کچھ ہے. اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ آگے کچھ اور صفات آ رہی ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر, وہی باطن. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. دل پہ چوٹ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سنتے ہوئے. اس آیت کی تفسیر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ملتی ہے. آپ جب رات کو اپنے بستر پہ جاتے تو ایک دعا مانگتے ہیں. میں آپ کو دعا کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتی ہوں, اور حسن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے الفاظ میں, لیکن عموماً یہ دعا مل جاتی ہے. آپ کیا بستر پہ لیٹ کے دعا کرتے تھے؟ بلکہ آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے میں اگر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لو. اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم, ترجمہ بھی ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں. اے اللہ, اے آسمان و زمین کے رب, اے عرش عظیم کے رب, ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى, اے ہمارے رب, اے ہر چیز کے رب, اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے, ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان, اے تورات, انجیل اور فرقان کو اتارنے والے, اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ, اے رب میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, اے اللہ تو اول ہے, پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء, اور تو آخر اور تیرے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, اور تو ظاہر یعنی غالب ہے, اور تجھ سے برتر کوئی اور نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء, تو باطن ہے, تجھ سے مخفی اور کوئی نہیں. کر کیا اتنی تعریفیں رات کو اٹھ کے کی, اور کہا کیا؟ اقضی عنا الدین واغننا عن الفقر, اے اللہ ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر اور افلاس سے غنی کر دے. کیسی اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی دعا. جب کوئی نہ تھا تو تو تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو تو ہوگا. کل شئن خالکم الا وجہ، سب کچھ چلا جائے گا مگر تو رہے گا. تو اس کو محسوس کیجئے کہ کل من علیہا فان، ظاہر باطن اندر باہر کے سارے حالات کو رب جانتا ہے. کہاں تک جانتا ہے؟ هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر قرار پکڑا عرش پر. یعنی سب بنا کے دنیا کے کاموں کو کر کرا کے اب آسمان کے معاملات کو دیکھنے لگا. اتنی دور ہونے کے باوجود يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. کیا داخل ہوتا ہے زمین میں؟ بارش کا قطرہ، بیج، مردے. اسی طرح زمین کے اندر جو جاتا ہے وہ، سوچئے کہ بیج کے ساتھ بارش کے قطرے، کوئی چیز چھپا دی، خزانے لوگ چھپا دیتے ہیں، یہ سب جاتا ہے. اور وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے زمین میں سے؟ پہلی بات ہے بیج میں سے پودا نکلتا ہے، پھر زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے، چشمے نکلتے ہیں، درخت اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، معدنیات، گیس، تیل، بخارات، ہر چیز تو زمین سے اترتی ہے. فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، زمین سے انسان کے عمل جاتے ہیں، وحی الہی اترتی ہے. فرمایا وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وحی الہی، احکامات، رزق، بارش، تقدیر کے فیصلے. وما یعرج فیہا، اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، یعنی عروج کرتا ہے، انسانوں کے عمل، روحیں جاتی ہیں اوپر. بس آپ اس وقت اس کو اس رنگ میں سوچیں کہ جو کچھ بھی جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، وہ سب کچھ رب کو پتا ہے. مجھے اور آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے پیچھے ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کو اوپر نیچے سب کچھ پتا ہے. سارے گیس کے ذخائر اللہ کو پتا ہے، کہاں تیل پڑا اللہ کو پتا ہے، کہاں سونا چاندی پڑا ہے اللہ کو پتا ہے. تو پھر سوچو کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اللہ اکبر، اتنی دور جا کے وہ تمہیں بھول نہیں گیا. یہاں اللہ کا ساتھ ہونا کیا مراد ہے؟ حلول کیا ہوا نوزہ باللہ؟ نہیں، مائیت، تمہارے حالات کو جانتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنی مدد کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے کہ اللہ کا ساتھ ایمان والوں کے لیے جب آتا ہے تو مدد کے طور پہ آتا ہے، کفار اور فاجروں کے لیے جب آتا ہے تو پکڑ کے لیے آتا ہے کہ خوب آنکھیں کھولو، اس کو سب پتا ہے. ماں گھر نہیں، باپ گھر نہیں، شوہر گھر نہیں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے، وہ تو گھر پہ ہی ہے. جو کرتے کراتے، دیکھتے دکھاتے ہو، سب اس کو پتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جب مدینہ کی طرف آئے تو دل میں تھوڑا سا بخل تھا ان کے، یعنی ہوتے ہیں دل اپنے اپنے. نہ پیسہ چھپا کے بیوی کو بتایا صرف کہ فلاں زمین کے اندر پیسہ چھپا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کوئی بات ہوئی، کہنے لگے مفلس ہوں، یہ نہیں وہ نہیں، تو آپ نے کہا چچا اس مال کا کیا ہوا جو آپ زمین میں چھپا کے آئے ہیں؟ اس پہ انہوں نے کہا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ یہ مجھے اور ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا، یقیناً تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا، کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر. آپ ذرا سوچے، جو سب کچھ جانتا ہے، کیا میرے دل کے پول نہیں اس کو پتا؟ میں کیسے بڑی اچھی بن سکتی ہوں آپ کے سامنے؟ اس کو پتا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کی آسمان و زمین میں بادشاہت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. اور بھی ایک شاہکار دیکھ لو میرے رب کا، کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں اور دن کا کچھ حصہ رات میں. وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. یہاں آ کے رب کی صفات تمام ہوئی. کچھ دل پہ اثر ہوا؟ تلاوت سنائیں یہاں تک. آپ ایک ایک صفت کے اوپر اپنے دل کو چیک کریں کہ کیا مجھے اپنے رب کی اس صفت کا یقین آ گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
اب اللہ کی ساری بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیتوں کو سنتے ہیں. آیت 11 تک ہم ساتھ کریں گے, 7 سے 11. ہم مضمون سے کے ساتھ چل رہے ہیں کیونکہ اس سورت کے مضمون بہت سارے ہیں, تو ایک مضمون کی آیتیں اکٹھی کرنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فرمایا, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلموں کو, کافروں کو نہیں. اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ دعوت ہے تو ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کو ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, لا تو چکے ہیں, کلمہ تو پڑھ لیا. فرمایا, وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے, یعنی اسی کے دیے کو اس کے راستے میں لگا دو. اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات دیکھیے, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لانے کی دعوت کبھی تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو نعمت ایمان سے محروم ہے, اور کبھی کبھی ان کو بھی دی جاتی ہے جو ہیں تو ایمان والے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے وہ نہیں کرتے. وہ شوق اور وہ آمادگی ان میں نظر ہی نہیں آتی جو ان کے ایمان کا تقاضا ہے, اور وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے جو حالات اور اشارے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر, شعور کے ساتھ ایمان لاؤ. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اپنے دعوے کو دلیل دو. کیسے؟ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تم کو جانشین بنا دیا. اس حصے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات جو ہے کہ انداز بڑا خوبصورت ہے. اصل میں تو یہاں دعوت دی گئی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, لیکن ایسا پیارا انداز ہے کہ واقعی تھوڑا سا بھی شعور ہونا تو بندہ اپنے دامن کو جھٹک کے کہتا ہے, اللہ سب کچھ دینے کو تیار ہوں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو آج مال تمہارے پاس ہے تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو, اس کا اصل مالک اللہ ہے. اس نے اپنا فضل و کرم کیا کہ اپنا مال تمہیں دیا کہ تم اس کو میرے راستے میں دے کر نیکی کماؤ. آپ نے کبھی دیکھے کچھ غریب رشتہ دار ہوتے ہیں گھروں میں, تو کوئی امیر بندہ بجائے اس کے کہ ان کی عزت خراب ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں, پہلے ان کو پیسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب ان پیسوں سے جا کے خرید لو. یہ معاملہ اللہ کو پتہ ہم فقیر ہیں. سورۃ فاطر میں پڑھ چکے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وہو الغنی الحمید, اے لوگو تم فقیر ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے, دیکھو میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ تمہاری عزت بنی رہے, جاؤ اس پیسے کو میرے ہی راستے میں خرچ کر کے اپنی عزت بنا لو, میں تمہیں اجر بھی دے دوں گا. اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ تمہیں رب نے جو دیا ہے یہ مال, یہ گھر, یہ زیور, یہ کچھ, یہ تم سے پہلے کسی اور کے تھے, اور آج تم بھی مستخلف ہو, تم بھی ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے, یہ تمہارے قبضے میں ہمیشہ نہیں رہیں گی. تم نے بھی ایک دن رختے سفر باندھنا ہے, اس وقت یہ چیزیں, یہ گھر, یہ کپڑے, یہ زیور, یہ پیسہ کسی اور کا ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں مالک بنایا اس کو استعمال کر لو, اپنے رب کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ یہ چیزیں تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کے مال میں تو بس اتنا ہے جو اس نے کھا لیا اور جسم سے گندگی بن کے نکل گیا، اور پہن لیا اور اسے پرانا کر دیا۔ پرانے کپڑے جو گٹھڑے باندھ باندھ کے رکھے ہوتے ہیں گھروں میں کہ کوئی پاکستان جا رہا تو اس کو پکڑا دیں کہ لے جاؤ ہمارے اترن، یہ دو چیزیں اپنی، اور جو یہ دو بھی نہیں کرتے وہ تو اور ہی بخیل ہے، انہوں نے تو کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ تیسری چیز جو بندے کی ہے وہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، یہ اس کے لیے آخرت کا زادہ راہ بن گیا۔ فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو جانے والا ہے، وما سوا ذالک فذاہب وتارکہ للناس، وہ تو جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے تو اس کو چھوڑنے والا ہے۔ یقین آتا اپنے لیے نہیں اس کا یقین آتا، دوسروں کے لیے تو آئے۔ میں سوچتی ہوں کہ بستر پہ انسان پڑا ہو، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، اس وقت بھی اس کو یقین آتا نہیں ہے کہ میں نے یہ چھوڑ جانا ہے، بلکہ اس وقت بھی انسان سوچتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی، اس کا ایک بازو یعنی دستی کا گوشت رکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی سب مسکینوں میں بانٹ دیا۔ جب شام کو اللہ کے نبی آئے تو پوچھا عائشہ، بکری کا کیا ہوا، کوئی چیز بچی یا سب چلی گئی؟ تو کہنے لگی ما بقی منہا الا کتفہا، کہنے لگی سارا گوشت ختم ہو گیا، بس ایک یہ بازو کا گوشت بچ گیا جو میں نے آپ کے لیے رکھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اپنا جملہ درست کرو، بقی کلہا غیر کتفہا، کہنے لگے ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے گوشت کے۔ یہ ہے مستخلفی نفی فالذین آمنوا منکم، پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مت سوچیں کہ کسی کنگلے کے نام پر خرچ کیا نعوذ باللہ، یا کسی ایسے کو دیا کہ جس کے پاس اب لوٹانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ایسے کو دیا کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں پر خرچ کرنا نہیں ہے، کیونکہ آگے آئے 10 سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں خرچ اس جد و جہد کے مصارف میں خرچ کرنا ہے جو کفر کے مقابلے میں اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا تھی۔ خاص طور پہ دو ضرورتیں تھیں اس دور کی جس کی اس وقت مسلمانوں کو ضرورت تھی، ایک جنگی ضروریات تھی اور دوسرے ان لٹے پٹے مسلمانوں کو سہارا دینا تھا جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر کر کے مدینہ میں آ رہے تھے۔ ان کو اب ایک امید لگ گئی تھی کہ مدینہ میں کوئی اسلامی حکومت بن رہی ہے، وہاں کچھ اسلام کا کام ہو رہا ہے، سب کی نظریں ادھر تھیں، اور وہاں کے لوکل لوگ اتنا برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے، اتنا بوجھ تھا ان کے اوپر، ان کی معیشت پہ، تو کہا کہ ایسے وقتوں میں تم خرچ کرو ان پہ۔ اور پھر آگے دیکھیے، بالکل اپنے ذہن پہ رکھتے ہوئے سنیے، اللہ کہہ رہے ہیں وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، تم نہیں مان لاتے اللہ پر۔ یہاں کون سا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ والا نہیں، یہاں ایمان اس بات پر کہ جو میں دے رہا ہوں وہ میں بچا رہا ہوں، وہ بچ رہا ہے، اس پہ ایمان کوئی نہیں ہے تمہیں۔ والرسول یدعوکم، اور اللہ کا رسول تو تم کو دعوت دے رہا ہے کہ لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ کیسا ایمان، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، دو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی اس قوز کو سپورٹ کرو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تم سے اس کا وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ بہت زبردست انداز ہے، اس کو گرامر کی روشنی میں زجر اور توبیخ کا انداز کہتے ہیں، استفہام برائے زجر اور توبیخ۔ آسان لفظوں میں کہہ دیتی ہوں کہ سوال کرنا ڈانٹنے اور تھوڑا سا شعور دلانے کے لیے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, کرتے ہو کہ نہیں یہ کرتے کام, ہوش آ رہا کہ نہیں آ رہا, اب بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے, یہ انداز ہے. یہاں انداز بتا رہا ہے کہ یہاں پھر مال خرچ کرنے کی طرف دعوت ہے. یہ قد اخذ میثاقکم سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہاں میثاق ازل ہے, الستو بربکم والا, کہ تم جب وہاں کہہ چکے تھے کہ اللہ کو رب مانو گے تو آج اس کے نام پر خرچ کیوں نہیں کر رہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه, اور جب کہہ دیا جائے کہ آئے تمہارے پاس میرا وہ رسول جس کی تصدیق کرے گا وہ اس کی جو تمہارے پاس ہے, تو ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا. قال اقررتم, کہا کیا تم نے اس پر اقرار کیا, واخذتم علی ذلک مصری, اور لیا تم سے اس پہ بھاری بوجھ. قالوا اقررنا, قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین, اس آیت کی طرف کہتا ہے اشارہ. اور اگر آپ دیکھیں, اگر مدینہ کے لوکل لوگوں سے اگر یہ خطاب ہے نا, تو اس سے مراد بیت عقبہ بھی ہے, کیونکہ یہ مدینہ میں اللہ کے نبی کو لے جانے سے پہلے یہ کمٹ کر چکے تھے, عہد کر چکے تھے کہ اللہ کے نبی ہم کسی حال میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے ان چند لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو لے کے جا رہے ہو, بڑے شوق سے جا رہے ہو, اگر تم نے اس کو وہاں جا کر چھوڑ دینا تو آج ہی چھوڑ دو, ہم کفر پہ ہیں لیکن ہم نے اس کو ملک سے نہیں نکالا ہوا. اس وقت ان سعید روحوں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ کے نبی ہماری جان مال جو پڑے گا ہم دے دیں گے, ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہاں وہی عہد یاد کیے جا رہے ہیں کہ قد اخذ میثاقکم, کتنا آسان ہے اللہ کے نام پہ عہد کرنا اور کتنا آسان ہے اس کو توڑ دینا. اللہ ہی پوچھے گا, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. آج کے مسلمانوں پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آج تو کوئی عہد نہیں ہے نا, آج تو کوئی ہجرت نہیں ہے نا, آج تو ہم خاموش تماشائی بنے, خبریں سنیں, تبصرے کریں, یہ کرے وہ کرے. آج ہمیں تو نہیں کہا جا رہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ایمان لاؤ اور اسلام کو سپورٹ کرو. آج تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ہر ایک خود سے پوچھے, جتنی آج اسلام کے اوپر چوٹیں پڑ رہی ہیں, جتنے حملے ہو رہے ہیں, اتنے تو تب تھے ہی نہیں, تب لوگ ہی تھوڑے تھے. اسلام ایک ہے, اس کے خلاف کل ایک دشمن ادھر 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 آٹھ دس تھے اس دائرے کے ارد گرد, کیونکہ آبادی تھوڑی تھی. اب دنیا کی آبادی بڑھ گئی, اسلام تو ایک ہی ہے, تو دشمن تو کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہوئے, پشت کو پشت ملا کے بیٹھے, اور ہم سو رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں. آج وہ وقت آ گیا کہ دوبارہ یہ آیتیں ہمارے سامنے حجت بنی بیٹھی ہیں کہ بتاؤ تم اسلام کے غلبے کے لیے کیا کر رہے ہو, کیا چاہتے ہو تم؟ آئے دشمن تمہاری بیٹیوں کو نکال کے لے جائے, آئے دشمن اور تمہاری عورتوں کو لے جائے, تمہارے بیٹوں کو پھر فرعون کی طرح چھریاں چاقوں سے مار کے ختم کر دے, یا ان کی مت مار دے, ان کی سوچ بدل دے. کیا یہ چاہتا ہے آج کا مسلمان؟ کیا دے گا گھر اس کو, کیا دیں گی گاڑیاں اس کو, کیا دیں گے یہ زیور, یہ زیور کہاں پہن کے جانا ہے, یہ پیسہ کہاں جا کے رکھنا ہے؟ اگر اسلام نہ بچا ہم کہاں بچیں گے؟ کل اگر تلوار خریدنی تھی تو آج قلم خریدنا ہے, کل اگر مسجد نبوی کی چھت ٹوٹی تھی تو آج اسلام کے لیے وہی فورمز بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے اسلام کے صحیح نظریات رکھے. دیکھیے آپ کس کس دشمن کو ماریں گے, کتنے کاکروچ آپ ماریں گی گھر میں. آپ کو ایسا طریقہ کیوں نہیں اختیار کرتی کہ دشمن دوست بن جائے؟ اسلام کی تبلیغ, سچے علم, اور میں پورے شعور سے یہاں آپ لوگوں میں اور کروڑوں لاکھوں لوگ میرے سامنے ہوں, میں یہ جملہ بڑے شوق سے بول سکتی ہوں, مجھے کبھی اس میں جھول نہیں کہ شاید یہ ہم صرف اپنے پڑھنے پڑھانے کو کہہ رہے ہیں, لیکن میں پوری ورلڈ فورم پہ بیٹھ کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ دنیا کے سارے آج کے مسائل مسلمانوں کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ اس کتاب اور حدیث کی تعلیم کو عام کر دو. تمہارے بھی سمجھ جائیں گے, غیر بھی سمجھ جائیں گے, دشمنوں کی دشمنی ختم ہوگی, وہ تمہاری طرف پیار سے بڑھیں گے, اور تمہاری جہالت ختم ہوگی, تمہیں اپنی قدر آئے گی, تم اپنے آپ کو ضائع کرنے سے بچ جاؤ گے کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں اپنی قیمت پتہ چلے گی, پھر تم اپنے وقت کو آگ نہیں لگاؤ گے, پھر اپنے مال کو آگ نہیں لگاؤ گے. والرسول یدعوکم, ہمیں بھی آج رسول بلا رہا ہے, وہ تو قبر میں چلے گئے, آج رسول کی حدیثیں, رسول کی یہ باتیں ہمیں بلا رہی ہیں کہ تم نے اس دین کے لیے کیا کیا. اللہ تعالیٰ مزید رغبت دلا رہے ہیں, هو الذي ينزل على عبده آيات بينات, وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر روشن آیتیں. قرآن کی آیتیں روشن ہیں. آج میری زبان سے آپ سن رہے ہیں لیکن نازل تو اللہ کے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا نا. کیا آج یہ آیتیں ہمیں ایسے نہیں لگتا کہ آج نازل ہو رہی ہیں؟ یہ کوئی پری پلانڈ آیتیں تو نہیں ہیں. یہ ترتیب سے چل رہا ہے قرآن, کوئی موقع اور مناسبت سے نہیں. اللہ کیسے حالات بنا دیتا ہے, میں تو حیران ہو رہی ہوں. اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام تمہارے دلوں کی زمین پہ روشن آیتوں کی طرح نکل رہا ہے. کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنیوں ملے جائے. کفر کے, جہالت کے, نفس پرستی کے, بے حیائی کے, بدکاری کے, منافقت کے, رسمی رواجی دین کے اندھیروں سے نکال کے تمہیں ہدایت کی روشنی پہ لے جائے. اور لوگوں, اللہ تم پہ ظلم نہیں کرتا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ تمہارے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والا, وہ بڑا مہربان ہے. وہ تمہارا دشمن نہیں, وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈال رہا. اس نے تمہارا مال لے کے کچھ تمہارے سے لینا کچھ نہیں. اس نے تمہیں دین کے لیے استعمال کر کے تمہارا کچھ بگاڑنا نہیں. یہ تو تمہیں وہ خرید کے انمول کر رہا. وہ کہتا نا کہ تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. میری کیا قیمت تھی؟ بازار بازار بکتا تھا, گلی گلی بکتا تھا. کل تک ہم کیا تھے اس کتاب سے جڑنے سے پہلے؟ گلی گلی بکتے تھے, موڑ موڑ پہ ہماری باتیں تھی. اس لیے ایک انسان اگر اپنی اس ویلیو کو پہچانے, اس پہ اللہ کے شکر کو قبول کر لے کہ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم, آپ کو اللہ کا رحم ملتا ہے اس کتاب سے جڑنے کے بعد. آپ کی زندگی مشکل تو نہیں ہوگی ٹیسٹوں اور گرامر اور تجوید میں, زندگیاں آسان ہوتی ہیں. پھر فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, اور کیا ہو گیا تمہیں آخر, کیوں تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ حالانکہ وللہ میراث السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث. اصل وارث تو وہ ہے. اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الوارث, اس کی جا کے تفسیر سن کے دیکھیں. ایسے لگتا ہے میرا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اصل وارث وہ ہے, اس کے پاس تو چلے ہی جانا ہے تمہارا سب کچھ. تم اپنے دل سے دے دو. تمہاری آنکھیں, تمہارے کان قبر کی مٹی میں جانے ہیں تو سب چلے جائیں گے. اللہ وارث ہے, تمہارے پاس کچھ نہیں رہنا, تو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں دسویں آیت ہے اور دوسری تیسری بار آ رہا ہے وما لکم, ہو کیا گیا تمہیں؟ ہوش کرو, سمجھ کرو, دیکھو تمہیں ہوا کیا, تم کیا کرتے ہو, کس طرح کرتے ہو. تم تو وعدے کر چکے, کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ جو پچھلی جتنی آیات گزر رہی ہیں, عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تم پر کی ہے, اور اس پختہ وعدے کو یاد کرو جو تم نے اس کے ساتھ کیا جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور تیری اطاعت کی. یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے, نشاط کی کیفیت ہو یا کسل مندی کی. نشاط کہتے ہیں دل کی خوشی. دل کی خوشی کر رہی ہے اس وقت, یعنی دل چاہ رہا ہو کام کرنے کو, یا کسل مند یعنی سست ہو گئے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے خواہ ہم تنگ دست ہوں یا خوشحال ہوں. ہم نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. اللہ کے بارے میں سچی بات کہیں گے اور کسی ملامت والے کی ملامت سے خائف نہ ہوں گے. ہم تو وہ وعدہ کر چکے, اللہ اسی وعدے کی یاد دہانی کراتا ہے. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیئرز مارکیٹ ہے. اگلا حصہ میں جو پڑھنے لگی ہوں نا, اس کو پڑھتے ہی ٹی وی میں کبھی تجارتی خبروں کی ایک جھلکی, شیئر مارکیٹ ہے اور سٹے لگ رہے ہیں, بولیاں لگ رہی ہیں میرا میرا میرا. اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہی شیئر ہمیں دلا رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور جنگ کی. ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں جا سکتا, ان کی بیٹ کو کوئی اوور لک نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی. اب یہ کہاں ان کے درجے کو پہنچیں گے؟ ایک وقت ہوتا ہے, بات وقت وقت کی ہے, بات ضرورت کی ہے. بات تو اس وقت کی ہے کہ جب ضرورت پڑی, بعد میں کہاں ضرورت پڑے گی. اور حقیقت ہے کیسا ہوا, صحابہ کرام نے جو قربانیاں دیں اس کے بعد لوگ اتنا کچھ لے لے کے آتے تھے لیکن ان کا قبول نہیں ہوتا تھا، کہ ضرورت نہیں رہی. اسلام کا مزاج چندے والا مزاج نہیں ہے کہ ہر وقت چندہ باکس کھلا رہے. حالات ہوئے تبوک آئی، مانگا، ختم. موقع گزر گیا، بات ختم. رات گئی، بات گئی. بعد میں آؤ گے تو درجے نہیں ملیں گے، چلی گئیں باتیں. یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک جملہ مخذوف ہے، اگر آپ حذف کا معنی سمجھتے ہیں نا، کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. عبارت پتہ کیسے ہونی چاہیے تھی؟ لا یستوی من انفق قبل الفتح وقاتل ومن انفق بعد الفتح وقاتل. لیکن انداز کو شدید کرنے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ کھڑا کر دیا. صلح حدیبیہ سے پہلے کی یہ ساری آیات ہے. یہ حالات تھے کہ جب مسلمانوں کے لیے جینا دھوبر ہو رہا تھا، ہر لمحے یہ لگتا تھا کہ کفر کا سیلاب مسلمانوں کی نسلوں کو بہا کے لے جائے گا. غیر یقینی حالات، تشویشناک. اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں بھیج بھیج کے صحابہ کرام کے ایمان کو بڑھا رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر جو اس کا اثر ہو رہا تھا، کچھ بچا کے نہیں رکھا، کچھ نہیں رکھا. بچاتا بندہ کس سے ہے؟ جس کو پتا نہیں ہے. ایسے نہ آپ شوہر کو کچھ پیسے دیتے، کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. پھر اگلی ضرورت پڑتی ہے، پھر ایک اور کھیسا کھول کے کہتے ہیں بس یہی تھا اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. یہ بھی اب تب کریں گے جب آپ سگڑ ہیں، کچھ خرچ بچا لیتے ہیں، ورنہ تو آپ ہر وقت مانگنے والے. آپ بتائیے کہ جس کو بڑی ضرورت ہے اور اس کو پتا ہے کہ آپ نے بھی کچھ بچایا ہوا، اس کو خوشی ہوگی آپ کی ادا دینے کی؟ وہ کہے گا وہ پیچھے والا بھی تو دکھ رہا مجھے. لوگ گن گن کے دیتے ہیں، اللہ والے گن کے رکھتے ہیں کہ یہ رکھ لوں یہ کام آنے والا، یہ رکھ لو بے گنے اللہ کو دے دو، گن گن کے اپنا رکھو، دیکھیں گے کل کیا ہوگا. جو زندگی دے گا وہ دے بھی دے گا. ہاں لیکن وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ ویسے وعدہ تو حسنا کا ہی ہے. کتنا پیارا ہے میرا رب، کسی کی بے قدری نہیں کرتا. کہا وعدے سب سے ہی ہیں، کچھ فوراً لے کے آ جاتے ہیں، سارا کچھ لے آتے ہیں، کچھ دیر سے لاتے ہیں اور تھوڑا لاتے ہیں. کلم وعد اللہ الحسنا. کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی نے سارا دیا اس کا تو قبول ہے اور کسی نے 10% دیا تو اس کا قبول ہے. نہیں، کلن وعد اللہ الحسنا، اللہ نہیں ضائع کرتا. تمہارے بینک میں پینی پڑی رہے، وہ اس پہ بھی انٹرسٹ لگا کے تمہیں پکڑاتے ہیں، تو کیا اللہ تمہارا چھوڑ دے گا؟ اللہ دیتا ہے. اور یہاں کلن سے مراد سارے صحابہ. اس ایک لفظ پہ بات سمجھ لیجیے کہ صحابہ کے بارے میں کسی نے اگر گالی دی، بعض لوگوں نے اتنا کچھ بولا، نعوذ باللہ. یہ جو آیت گزری ہے نا کہ آمین باللہ و رسولی، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے صحیح طرح ایمان لو. استغفر اللہ. یعنی جو صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ بغض چھوڑتے نہیں ہیں. انہوں نے ان آیات کو دلیل بنا بنا کے کہا کہ نعوذ باللہ ان کا ایمان اچھا نہیں تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دعوت ایمان دے رہا ہے. کلم وعد اللہ الحسنی. لیکن جیسے ہر معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح اس دور میں بھی دو ہی تھے. کچھ السابقون میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ کا گول پوزیشن ہوتی ہے A+، کچھ کا گول ہی پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. تو بس دو تھے، تو کلم وعد اللہ الحسنی، کسی کو 25 میں سے 25، کسی کو 25 میں سے 20، کسی کو 25 میں سے 15 16. کوئی بات نہیں، تم کون ہو تو شکر کرو، وہ پترا بھی تو لے رہے ہیں، تم تو وہ بھی نہیں لے رہے. تم نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، تم نے تو ٹیسٹوں کے ڈر سے آنا ہی چھوڑ دیا. اس لیے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات سے باخبر ہے، جو تم کرتے ہو وہ اس کو پتا ہے، اس کے بارے میں پتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا، ابو بکر صدیق بھی وہاں بیٹھے تھے. آپ نے ابا پہنی ہوئی تھی، ایک لانگ ڈریس ہوتا ہے عربی کلچر میں ہوتا ہے، اور اس کو آگے باندھا ہوا تھا. جبرائیل امین آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر نے کیسی ابا پہنی ہوئی ہے جس کے سامنے سے کانٹوں سے بخیا کیا ہوا ہے، یعنی بٹن نہیں تھے، کانٹے لگا کے جوڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے. جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا سلام ابو بکر کو پہنچائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اس فقر اور تنگ دستی پر خوش ہیں کہ نہ. اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سلام پہنچایا اور یہ سوال پوچھا، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں اپنے رب پر کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو بکر میں تجھ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ تھوڑی سی طویل روایت ہے، یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت اگر آپ اس کو صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، کلم وعد اللہ الحسن، جو کرے گا وہ پائے گا۔ آخری آیت اس مضمون کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنا مال اللہ کو بطور قرض حسنا دے دے، کیا ملے گا، کتنے پرسنٹ لگے گا، کتنا انٹرسٹ ملے گا۔ فرمایا، فیضاعفہ لہ، وہ اس کو کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ دنیا میں تو پرسنٹیج ملتی ہے نا، 10, 20, 5, 50، اللہ ملٹی پلائی کرے گا۔ یعنی آپ 1,00,000 دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 1 جمع 1 نہیں، 1 ضرب 1۔ آپ اللہ کے راستے میں 2,00,000 دے رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ 2 جمع 2 نہیں، 2 ضرب 2 کرے گا۔ 3 جمع 3 نہیں، 6 بنتے ہیں نا، 3 ضرب 3 9 بنتے ہیں۔ فیضاعف، اللہ کے پاس ہمیشہ ملٹی پلائی کا سائن ہے، ضرب کا نشان جس کو آپ کہتے ہیں۔ اور آپ اس سائن پہ بھی غور کریں نا، یہ ایسے ہے جیسے کراس، دنیا کی نظروں میں آپ کراس لگاتے ہیں، وہاں آپ کے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں۔ کیسے اتنا دے دیتا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، کہا وہ لہو اجر کریم، ملٹی پلائی کر کے تو یہ صرف پیسہ دیتا ہے واپس، تمہاری قربانیاں دیتا ہے، اصل اجر تو تمہیں وہاں جا کے دے گا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، آپ اپنے آپ کو یہاں بھی امیجینیشن میں لائیں کہ کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آیت 19 تک ایک ہی ٹاپک چلے گا، اور یہ آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے بتانے سے زیادہ امیجن کرنے سے سمجھ آتی ہیں۔ تو صبر میں بس لیں کہ پل صراط پہ کھڑے، چاروں طرف اندھیرے اور یہ منظر ہو رہا ہے، جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے آگے، بب ایمان نہیں، اور ان کی دائیں طرف۔ آگے اور دائیں طرف کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے آگے دیکھا تھا، آخرت اورینٹڈ تھے۔ اور دائیں طرف کیوں؟ کیونکہ نیکیاں کرتے تھے، بایاں ہاتھ ہی کوئی نہیں تھا ایمان والوں کا کہ وہ صاحب الشمال میں جاتے۔ یہ ابو دہدہ جیسے لوگ کہ جو اللہ کے نبی سے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی بات سنتے سنتے آئے کہ اللہ کے نبی مجھے اپنا ہاتھ دیجئے گا، جب آپ نے ہاتھ دیا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنا یہ باغ جس میں 600 درخت کھجوروں کے، پانی کا چشمہ، اپنا گھر اس کے اندر، یہ سب باغ میں نے اپنے رب کو دے دیے۔ وہاں سے اٹھے، اپنی بیوی کے پاس گئے، یا ام دہدہ، دہدہ ان کے بیٹے تھے، یہ اسی کنیا سے ابو دہدہ اور وہ ام دہدہ تھی، اخرجی، نکلا باہر، نکلا، قد اکرستہ ربی عز و جل، میں نے یہ باغ اپنے باپ کو قرض میں دے دیا۔ بیوی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کہتی آج کی، کہنے لگی، رب حبیق، یا ابا دہدہ، اے ابو دہدہ، تجھے یہ سودا فائدہ دے، بچوں کو ساتھ لگائے اور باہر نکلیں۔ کہتے ہیں بچے کے ہاتھ میں کھجور تھی تو پیار سے کہتا، بیٹا اس کھجور کو اب چھوڑ دو، کیونکہ یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا۔ کیا اللہ اس مال کو، اس باغ کو پل صراط کی روشنی نہ بنائے؟ دیکھیے، جو لوگ دنیا میں اندھیرے دور کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، کیا اللہ پل صراط کے اندھیروں میں ان کو رکھے گا؟ کوئی آپ کے گھر کا بلب چلتا ہے بغیر بجلی کے؟ بتائیے۔ تو اللہ کا دین کیسے پھیل سکتا ہے اللہ کے راستے میں جان مال جذبات لگائے بغیر؟ میں تو جذبات کو سب سے پہلے رکھتی ہوں، کیونکہ سب سے پہلی قربانی جذبات کی ہوتی ہے۔ ہم مال دینا چاہتے ہیں، جذبات آ جاتے ہیں رستے میں، ہم وقت دینا چاہتے ہیں، گھر والوں کے جذبات بیچ میں آتے ہیں۔ آپ لکھیں، بڑا بڑا لکھیں، جذبات۔ آپ جب تک اپنے جذبات نہیں دیں گے نا اللہ کو، نہ مال دیں گے، نہ وقت دیں گے، نہ صحت دیں گے، نہ گھر دیں گے۔ جذبات دینا سیکھیں، کہیں اللہ میں اپنے جذبات تجھے دیتی ہوں، نازک لمحے، پیاروں کے پیار، محبتوں کی محبتیں، ہماری ایسوسیشنز ہوتی ہیں جگہوں سے، مال سے، شوہر سے، بچوں سے، یہ ماں نے دیا، یہ باپ نے دیا، یہ بیٹی کی شادی کا ہے، یہ اس کا، یہ گھر فلاں کی نشانی، یہ میرے بچوں کے لیے۔ کہا پہلے جذبات دو، باقی سب کچھ ملے گا۔ اور آپ کو تھا کہ پل صراط کدھر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے وہی منکم اللواری دوہا, ہر ایک کو گزرنا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور وہاں دھیرے ہے, نیچے گہری کھائی ہے جہنم کی, پتلا بال سے باریک, تلوار سے پتلا دھاری, سلپری کلوب کانٹے ہیں اس کے اوپر. یعنی کسی راستے کی پھسلن سوچ لیں, وہ ساری اس میں اسی پل سے نیچے گریں گے لوگ. اللہ ایسے پھینکے گا اوپر سے جیسے چیزیں گرتی ہیں. جس کو جانا ہے اس کو ادھر سے جانا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اللہ بجلی کی تیزی سے, ہواؤں کی تیزی سے, تیز گھوڑوں کی رفتار سے لوگوں کو لے جائے گا. اللہ نے پل صراط کو حکم دے دیا کہ میرے ایمان والے کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ کہیں یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہ دیکھیے, یہ کیا اس کے اندر بجلی ہے نا, میں نے پکڑا, کیا یہ پلاسٹک ہے؟ اس پلاسٹک کو اللہ نے حکم دے دیا کہ الیکٹریسٹی تم میں سے نہیں گزرے گی, تار کو پکڑیں گے تو مارے جائیں گے, اس کو پکڑیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو جس رب نے اس کو کہا کہ نہیں گزر سکتی, اس نے پل صراط کو کہہ دیا کہ ایمان والے کچھ نہیں کہنا. اب وہاں جو حالات ہوں گے, یہاں اور آگے سورۃ تحریم میں جا کے مزید سنیں گے, لیکن یہاں تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہیں. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, اور آپ دیکھیے کہا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے, تم دیکھو گے, ایسے لگ رہا ہے ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہا جا رہا ہے. جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب, اور ساتھ آوازیں کیا لگ رہی ہوں گی, بشراکم الیوم, مومن آج تمہیں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے, جنات تجری من تحتها الانہار, ان جنات کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, کب تک, خالدین فیہا, تم ہمیشہ وہاں رہو گے. اور وہاں جا کے پھر یہ سوچیں گے کہ آج بچ گئے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے وہ عظیم الشان کامیابی. اس میں فوز بھی آ گیا, بشرا بھی آ گیا. کتنی بشرا بیٹھی ہیں, کتنی فوزیاں ہیں, کتنی فائزہ ہیں. کیسے پیارے پیارے نام ہمارے ماں باپ نے ہمارے رکھ دیے, کام ہم نے خود کرنے ہیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات, اب یہاں وہ لوگ ہیں جو مشکل میں بھی نہیں خرچ کرتے, عام میں تو کرنا دور کی بات ہے. ایسوں کے منافق کہا گیا, جو زبانی باتیں کرتا ہے لیکن چھپا لیتا ہے اپنا آپ اللہ سے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ جو دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے, عورتیں اور مرد, وہ کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں سے, او نیک بختو رک جاؤ, انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا ہمارا بھی تو انتظار کرو, ہم بھی روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے. تمہاری نیکیوں کا نور پتہ ہے ہمیں بہت تھا, ابو بکر آپ نے بہت خرچ کیا تھا, ذرا آپ کے اس صدقے کی روشنی میں ہم بھی گزر جائیں. دنیا میں بھی ہم لے لیتے ہیں نا سائڈ, دوسروں کی سائڈ میں چار لوگ ایک کام کر دیں کہتے سب نے کر لیا, ہمیں کون سا کہا گیا تھا کہ ہر ایک یہ کرے؟ جب سب کو کہیں گے پھر سبھی کر دیں گے, سب ڈال دیں گے پیسے, چار نے ڈال دیے بہت ہو گئے, ختم بات ہو گئی. جس دنیا میں ہم دوسروں کی آڑ لے لیتے ہیں نا بعض دفعہ, وہاں بھی لینا چاہیں گے کہ ٹھہرو وہ تم تھے چار چھ سخی لوگ, رکو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور دنیا میں پتہ تھا کام آتے ہیں انسان انسانوں کے, اور مومنوں کا نور کتنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا بعض مومن ایسے ہیں جن کے نور سے مدینہ سے لے کے عدن تک کی مسافت چمک رہی ہوگی. عدن ملک کا نام ہے, عدن جنت بھی ہے, دور تک ہوگا. بعض کا نور مدینہ سے سنا, سواد سے, سواد نون عین حمزہ, سنا تک ہوگا. اور فرمایا بعض کا نور کم کم کم, اور آپ کو تو سب سے کم نور کس کا ہوگا, یہ پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر ایک ٹارچ چھوٹی چھوٹی جلتی بجتی ہوگی, وہ خود ہی دیکھ رہا ہوگا. آپ امیجن کریں نا, کوئی چل رہا ہے تو صرف اس کے پاؤں پہ ٹارچ ڈال رہے ہیں, جو بھی چھوٹی چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں نا, صرف اس پہ ہوگا, اور منافقوں کا جلتا بجھتا ہوگا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جب شروع پل صراط سے گزریں گے تو روشنی ہوگی, این جب جہنم کے بیچ میں پہنچیں گے تو ایک دم لائٹ بند, بیٹری ڈاؤن, سیل ڈاؤن. ہماری بھی نیکیوں کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, کر جو لیا بور کیا کریں, کتنا کریں, دیکھیے آخری دم تک کریں گے تو بچیں گے. نیکیوں کا باغ لگائیں اور اجاڑے, ایک فائدہ نہیں ہوگا. دعا کرے اللہ فصل وہاں جا کے کٹوائے, اور دنیا میں فصلیں کٹوا لی ریاکاری دکھاوے شہرت سے, ضائع, تانے دے کے ضائع, قیمتیں کر کے ضائع. وہ کہیں گے ٹھہر جو ہمیں تھوڑا نور دے دو. جواب سنیے, قیل ارجعوا وراءکم, انہیں کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف, وراءکم یہاں کیا دنیا, جاؤ پیچھے واپس دنیا میں, اور فل تمسو نوراً, اور وہاں جا کر نور کو تلاش کرو. یہ فل تمسو لمس ہے, چھونا, ہاتھ سے چھونا, چھو کے دیکھتے ہیں بخار تو نہیں ہے. جاؤ واپس دنیا میں, اب پھر نیکیوں کے مواقع ڈھونڈو, پھر جا کے تلاش کرو, پھر آنکھیں کھولو, اللہ سے پوچھو کہ مجھے وہ آنکھیں دے جو مجھے نیکیوں کے موقع دکھائے. یہ باتیں بھی ہو ہی رہی ہوں گی. فدوری وبینہم بسور لہ باب, پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے بیچ میں ایک دیوار. سورۃ اعراف یاد آئی آپ کو, وہاں بھی دیوار کی بات تھی. سب رشتے ختم, دوستیاں ختم, کہا تم پیچھے ہو جاؤ, بیچ میں ایک دیوار ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اعراف کی دیوار ہے, اب یہاں چھٹیں گے لوگ. چلو بھاگو, اب دوستیاں گئیں, سہیل پن گیا, دنیا میں تھے, اب تم کہاں ہم کہاں. کیسی دیوار ہے؟ باطنہ فیہ الرحمہ, جس کے اندر رحمت ہوگی, جنت کی طرف اشارہ ہے. وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور جس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. ایسی دیوار کھنچ جائے گی منافقوں اور مومنوں کے بیچ میں کہ اس وقت ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے اور بالکل اندھیرے. بالکل آپ سوچے گاڑی کہیں جا رہی تھی رات کو اور ایک دم گاڑی کی لائٹیں بند ہو گئیں. ایک تو اپنی گاڑی لے کے فراٹے بھر کے چلا گیا اور دوسرا وہیں دریا کے کنارے کھڑا. اب یہ باتیں سنیے گا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہاں کھڑی ہوئی دیوار کے آر پار ہو رہی ہوں گی. ینادونہم, منافق پکاریں گے اہل ایمان کو. یہ لکھ لیں کون کس کو پکارا. منافق پکاریں گے اہل ایمان والوں کو, جو دل میں نفاق رکھ کے ایمان لاتے تھے, وہ پکاریں گے ایمان والوں کو. کیا کہیں گے؟ ہائی لائٹ کر لیجیے ان کے لفظ, الم نکم معکم, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ساتھ نہیں جیتے مرتے تھے, کھاتے پیتے, روتے دھوتے, خوشی غم, کتنے دوستیاں تھی, کتنے یارانے تھے, کتنی شناسائیاں تھی, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور آپ حقیقت ہے کہ ایک گھر میں عبداللہ بن ابی ہے تو بیٹا عبداللہ بھی موجود ہے, ایک ہی گھر میں بیٹا علی ہے تو ابو طالب باپ بھی موجود ہے. تمہارے ساتھ نہ تھے؟ جواب سنیے. قالو, کون کہیں گے؟ ایمان والے ان منافقوں کو کہیں گے. بلا, کیوں نہیں, بے شک, وائی ناٹ. پھر آج مختلف انجام کیوں ہوئے؟ ایک کوکھ سے جنے بچے, ہر بچے کا انجام فرق کیوں ہوا؟ آج ماں باپ کہیں, بچے کہیں, کیوں ہو گئے؟ یہ چار لفظ آپ بھی بڑے بڑے کر کے لکھ لیں, یہ ہے آج کی انسانیت کا مسئلہ. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانش, 1 2 3 4. لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈال دیا اور ہماری تباہی کا انتظار ہی کرتے رہے کہ یہ ہے, منہ چلے سر چلے, یہ تباہ ہو جائیں گے دین پہ چل چل کے, اور تم شک میں ہی مبتلا رہے. تمہیں یقین ہی نہ آیا کہ یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اور ساری باتوں کی وجہ کیا تھی؟ کہ دھوکے میں ڈال دیا تمہیں جھوٹی امیدوں نے کہ ابھی تو اور بڑا چین ہے, ابھی تو دنیا کی بڑی ضرورتیں ہیں, ابھی اور بڑے موقع آئیں گے, ضروری تھوڑی اسی موقع پہ کریں, ہم اگلا کوئی موقع ڈھونڈیں گے. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فرمان آ پہنچا. یہ کون سا؟ تمہاری موت کا. وغرکم باللہ الغرور, اور دھوکہ دیا تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دغاباز نے. تیسری جگہ شیطان کا نام الغرور آیا. سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا, سورت فاطر میں پڑھا, جیسے اللہ کے 99 نیمز ہیں نا, اس طرح اگر آپ شیطان کے نام ڈھونڈے تو ان میں سے ایک نام الغرور ہے, دھوکے باز, فریبی, لمبی آرزویں دلاتا ہے, مر جاتا ہے انسان سوچ کے یہ کر کے کہ ہائے نہیں نہیں نیکی سوچ کے کرنا, پتہ نہیں تمہارا مستقبل نہ خراب ہو جائے. ہوگا کیا؟ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ, بس آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا, سوری, اب نہیں ایکسٹ ہوگا. ولا من الذین کفروا, اور نہ کافروں سے. دیکھے منافقوں کو لا کے کافروں کے ساتھ کھڑا کر دیا. آج کے انجام میں ما واکم النار, آج تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہے. ہی مولاکم, وہی تمہاری دوست بنے گی آج. وبئس المصیر, اور وہ بڑی بری جگہ ہے. یعنی اب تمہارے دل کے شک دور ہوتے ہیں, کر لو جتنے مرضی دلے کرتے نیکیاں کر لو, آج تمہیں واپس جانے کی کوئی مہلت نہ دی جائے گی. یہ چار درجے ڈھونڈ لیجئے. فتنتم, فتنہ کیا ہے؟ تم نے اپنے نفسوں کو خود فتنوں والی جگہوں میں رکھا. فتنہ کا لفظ ہوتا ہے کھوٹ معلوم کرنے کے لیے دھاج کو پگھلانا. کچھ لوگ اسیمیلیٹ کرنے کے نام پہ، کچھ زیادہ مال دولت کمانے کے نام پہ خود کو جان کے ایسے حالات میں رکھتے ہیں کہ جہاں فتنے ہی فتنے ہیں. وہ داڑھی اتارتے ہیں، فتنہ ہے. آج کے دور میں نقاب نہ لو، فتنہ ہے. حجاب نہ لو، فتنہ ہے. یہاں سود نہیں چھوڑ سکتے، فتنہ فتنہ فتنہ. اللہ کہتے تمہاری مرضی، ولا کنکو، یہ تم تھے، تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کسی نے. اگر تمہارے اندر ہے ہی نہیں ریزسٹنس تو کیوں جراثیم والے علاقوں میں رہتے ہو؟ پہلے ریزسٹنس پیدا کرو، جاؤ کلب کے اندر بھی چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس کا ماحول. لیکن اگر تمہارے پاس نہ علم تھا، نہ تقویٰ تھا، نہ برداشت تھی، تو کیوں ولا کنکم فتنتم انفسکم؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہے جو جان کے فتنوں میں رہتے ہیں. اور یہاں اشارتن کہہ دیتی ہوں کہ مکہ سے ہجرت ہو گئی تھی، کچھ لوگ جان کے نہیں گئے تھے، گھر بنگلے کوٹھیاں ولاس تھے وہاں، اب وہاں رہتے. آج بھی دیکھیں مسلمان کچھ انڈیا میں تھے، ان کو بندے ماترم کے ترانے پڑھنے پڑے. آج بھی ان کی آزمائشیں، آج اب کہتے ہیں فلاں ملک میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو یہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کی مرضی تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ شوق سے میرے ہی ملک میں رہو. بتربس، تم تربس کیا ہے؟ رب سن سے انتظار، کشمکش. کفر اور اسلام کی جنگ تھی. کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے. دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ چار چھ لوگ بیٹھے ہیں، اگر تو یہ کامیاب ہو گئے، اندر آ جائیں گے اسلام کے کمرے میں، اور چل پڑے تو پچھلی دوستیاں کے چھوڑیں. لو ادھر کے بنا رہے ادھر کرے. یہ وہ لوگ تھے جو دو کشتیوں کے سوار تھے. اسلام اچھا بڑا لگتا تھا، دل کو بھی چھوتا تھا، لیکن وہ کہتے نا کہ پچھلی دوستیاں نہیں چھوٹتی تھی. کچھ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن نبی نتائج سے آگاہ نہیں تھے. اصل میں انہوں نے اسلام کو کامیابیوں کے ساتھ تولا. اگر یہ گروہ کامیاب ہو جائے گا تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے، اور اگر انہوں نے ڈوبنا ہے تو ہم کیوں ڈوبے. اور اس طرح شک تربس میں رہے. اور ان کو یہ تھا کہ دیکھو پانسا کس کے حق میں پلٹتا ہے. موقع پرست لوگ تھے یہ. اسی طرح تربس کا ایک دوسرا معنی نوٹ کیجئے گا، ذخیرہ اندوزی. عرب لوگ ذخیرہ اندوز کو متربس کہتے تھے. ذخیرہ اندوز کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس انتظار میں رہتا ہے کہ جب مارکیٹ میں چیز ختم ہو تو یہ مہنگے داموں بیچے. یہ تھے نفاق والے. اللہ اکبر، ایک ایک لفظ اپنا معنی خود بتا رہا ہے. تیسرا لفظ ہے ارتبتم. ارتبتم کا لفظ ریب سے ہے، شک. ساری زندگی شک میں رہے. اسلام قبول بھی کر لیا، قربانیاں بھی دے دی، ہجرتیں بھی کر لی، پھر بھی دل سے شک نہیں گیا. پتہ نہیں یہ نبی سچے ہیں، پتہ نہیں قرآن سچا ہے، پتہ نہیں ان کے موٹیوز کیا ہیں، پتہ نہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، پتہ نہیں. کرتے کرتے بالآخر تم نے اسلام کی نعمت کو کھو دیا. اور شک تو اتنا برا ہے کہ منہ کھو جاتا ہے، لقمہ ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے. شک سے تو پناہ مانگے. آپ کو شک پڑے نا اس میں بال تھا کسی نے نکال دیا، آپ الٹی کر دیں گے، وومیٹنگ ہو جائے گی آپ کو. شیطان اتنے شک میں رکھا، پتہ نہیں کیا تھا. ڈوب ہی نہ جائے پیسہ تو کیا ہوگا؟ پھر ڈوب گیا. دنیا کا دنیا میں ڈوبا نا، پھر مل جائے گا. جہاں ڈوبتا وہیں سے ملتی ہے چیز. اور اس طرح شیطان نے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھایا کہ تم اسی کے پیچھے رہے. اور ضرورت تم علمانی پہ تو بات ہو گئی تھی، علمانیہ پہ 14 سپارے کی پہلی آئی تھی. طول العمل، چھوٹی امیدیں. ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو بڑے ہیں، ابھی یہ نہیں وہ نہیں. آپ دیکھیے یہ چار اسٹیپ آج آپ کو مسلمانوں کی زندگی میں دکھتے ہیں. میں نے ایک فکر سے تو ان کی زبان سے اس کا درد سنا تھا، ایسے لگتا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا. انہوں نے بالکل امریکہ میں کھڑے ہو کے اس سائد پہ رکھ کے سب کو کہا تھا جو وہاں رہتے ہیں، تو یہ چار کام دیکھ لو پھر رہو ادھر. کل یہ قیامت کے دن ہی پل سرات پہ کھڑا کر کے تانا مل رہا ایمان والوں سے. نہ کرتے. اللہ نہیں منع کرتا کہیں رہنے سے. آپ جہاں مرضی جائیں، پوری دنیا اسلامی ملک ہے، پوری دنیا مسلم ہے. یہ تو زبردستی کے چند جھنڈے لگے ہوئے، یہ ہم ظالم ہیں جو ابھی تک وہ جھنڈے نہیں اترا سکے. تلوار سے نہیں، قلم سے، تبلیغ سے. 10 سال میں حضرت عمر نے کتنے ملکوں میں اسلام کا جھنڈا لگایا؟ یہ تبلیغ تھی، یہ مسلمانوں کا کردار تھا. میں کہہ سکتی ہوں آج دنیا میں اگر آپ کو غیر مسلم ملک زیادہ اور مسلم ملک کم دکھتے ہیں، اس کی وجہ ہم ہیں. ہم نے وہ اسلام نہیں دیا. ان زراعت پہ کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا قصور تھا، اور اب اللہ کو تم الزام نہ دو، آج کچھ نہیں ہوگا۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے لیے جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے؟ اور کس کے لیے؟ وما نزل من الحق، اور اس سچے کلام کے لیے جو اتارا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ ابھی بھی دل نرم ہوئے کہ نہیں، دل سختی ہیں؟ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ مشکل نہیں پڑی اسلام پر کہ تم اپنے دلوں کو نرم نہ کر سکو۔ وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے۔ پھر ہوا کیا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر لمبی مدت ان پہ گزر گئی، یعنی نبیوں کو گئے ہوئے کتابوں کے نزول کو کافی عرصہ ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان بن گئے۔ بہت ہی زبردست آیت ہے، یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔
آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات لذكر الله وما نزل نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
تفسير دیکھیں گے ہم آیت نمبر 16 سے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل پسیج جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی پھر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے تو آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں ایمان والوں سے, کیا علم یعنی کیا نہیں آیا. یعنی کا لفظ جو ہے اینا سے ہے, حمزہ نون یا اس کا روٹ ہے, گھڑی اور وقت کے لیے آتا ہے. ایان مرساہا ہم پیچھے پڑھ چکے, آگے بھی آئے گا. برتن کو بھی آنیا کہتے ہیں, تو یہاں مراد ہے وقت کی کوئی گھڑی. وہ گھڑی نہیں آئی, وہ وقت نہیں آیا, یہ مراد ہے اس سے. للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے کیا وقت, کن تخشا قلوبهم لذکر اللہ, کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں. تخشا کلس خشا سے ہے, خشا خاشین عین سے ہے. خشوع کہتے ہیں دل کا نرم ہونا اور نصیحت کو قبول کرنا اور اطاعت کے لیے راضی ہونا. تین باتیں ہیں اس میں. اپنے دلوں کا جائزہ لینے کے لیے ہم بھی نوٹ کر سکتے ہیں, دل کا نرم ہونا, نصیحت کا قبول کرنا اور اطاعت کے لیے راضی ہونا. کچھ لوگوں کا دل تو نرم ہوتا ہے, کسی کی بات سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں. اور اطاعت کے لیے تو بالکل ہی راضی نہیں ہوتے. کچھ کا دل بھی نرم ہوتا ہے, نصیحت قبول بھی کر لیتے ہیں لیکن عملی طور پر اطاعت کے لیے راضی نہیں ہوتے. ہر وہ شخص خشوع والا ہے جس کے اندر یہ تینوں صفات ہیں. خاص طور پہ یہاں سوال کیا گیا ایمان لانے والوں سے, لیکن یہاں مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کا دل ایمان کے درد سے خالی ہے, اسلام کا درد نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے قوتیں اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش نہیں کرتے. بہت ہی زیادہ دل کو چھو لینے والا انداز ہے اس آیت کا, کہ کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی خشیت کے ساتھ پسیج جائیں, دل نرم ہو جائیں. شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سورت جو تھی یہ غزوہ احزاب اور صلح حدیبیہ کے درمیان میں نازل ہوئی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ اسلام کے اوپر بہت زیادہ مشکلات تھیں, لوگ اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے. غزوہ بدر میں کفار کو شدید قسم کی شکست ہو چکی تھی, احد میں بھی مسلمانوں کے حق میں اس طرح سے فیصلہ نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا, اور غزوہ خندق میں تو خاص طور پہ مسلمانوں کی مدد غیبی اسباب کے ساتھ کی گئی کہ مسلمان کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی دشمنوں کے مقابلے میں جیت گئے. یہ سارے واقعات جو تھے یہ اس بات کی تمہید تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور خاص طور پہ وہ قبائل جو غیر جانبدار تھے وہ یہ تاثر لے رہے تھے کہ اسلام اور کفر دونوں برابر کی چوٹ پر ہیں, کسی وقت بھی
اسلام کا غلبہ بھاری ہو سکتا ہے اور کئی سال کی روایتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی اور کفار جو ہیں ان کو دبنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی وحی کا جو سلسلہ جاری تھا جس سے مسلمانوں کی تربیت ہو رہی تھی، ان کی دلسوزی ہو رہی تھی، تو اس سے لوگوں کو اب یہ شک ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو آنے والے وقت میں پلہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی بھاری ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو پھر تمہیں اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ وما نزل من الحق کی، اور جو نازل کیا ہے حق میں سے، حق سے مراد جہاں قرآن پاک ہے اور اس وقت تک جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اچھے منافقین کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ پل صراط پہ ایمان والوں سے نور کی بھیک مانگیں گے، یہاں اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو اپنے دل کی حالت کو چیک کر لو، اگر اللہ کی بات سن کے دل نرم ہوتا ہے، اس کے بعد نصیحت قبول کر لیتے ہو اور اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے دل میں خشیت آ گئی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اللہ کی چنی ہوئی کوئی قوم کب بہکتی ہے، کب اس سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، جب اس قوم کے اندر خوش فہمی آ جاتی ہے۔ پچھلی قوم میں آئی تھی، اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان جیسے نہ ہو جانا۔ اشارہ ہے ادھر یہود اور نصارہ کی طرف۔ اپنے وقت کی چنی ہوئی قومیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنے پیغام کے لیے چنا، ایک بہت بڑا مقصد دے کر دنیا میں بھیجا، لیکن جب بھی کوئی قوم خواہشات اور لسٹ کی دلدادہ ہو جاتی ہے تو وہ بڑے مقصد کو چھوڑ کر چھوٹے مقصد کے لیے جیتے ہیں اور اجتماعیت کی بجائے انفرادیت کی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، اور انفرادی زندگی بسر کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی خواہش، اپنی مرضی، من مانی، جو چاہو کرو، لیکن کبھی بھی انفرادی کوششوں سے قوموں کی حالت نہیں بدلتی۔ اس کے لیے ایک اجتماعی ماحول بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک جماعت اور ایک ایسا گروہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو مقصد کی خاطر ہر چیز کو پیچھے ڈال دے۔ تو کہا دیکھو اہل کتاب نے جو غلطی کی تھی وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنی اجتماعیت کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ کس چیز سے؟ کتاب نازل ہوئے ہوئے۔ جب بھی اللہ کا کوئی نبی لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتا ہے تو نصیحت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے سوکھی زمین پر مسلسل بارش پڑتی رہے تو مٹی گیلی ہو جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، لیکن اگر کہیں کچھ عرصے کے لیے بارش رک جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مٹی جو پہلے پانی کی وجہ سے گیلی ہوئی تھی اب وہ خشک ہو کر اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے، ٹھیکری بن جاتی ہے۔ یعنی ایک وہ مٹی ہے جس پہ کبھی پانی نہیں پڑا، وہ تراب کی صورت میں، ڈسٹ کی صورت میں نرم ہوتی ہے، لیکن جس مٹی پہ پانی پڑے اور پانی کے بعد وہ دوبارہ خشک ہو تو وہ بالکل ایک تختہ بن جاتی ہے۔ یہی حال لوگوں کے دلوں کا ہوتا ہے، جب وہ وحی کی بارش کے پانی میں نہاتے رہتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ جو ہی وحی سے سلسلہ تھوڑا سا کٹا، قرآن کی محفلوں سے تھوڑا سا دور ہوئے تو دل اور سخت ہونے لگتا ہے، اور نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہدایت کا سورس انسان سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا دل سخت ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک نتیجہ کیا آتا ہے کہ وہ کثیر منہم فاسقون، کل کے خشوع والے آج فاسق ہو گئے، اور فاسق فسق اللہ کی اطاعت کی حدوں سے نکلنے کو کہتے ہیں، نافرمان، ٹرانسگریشن کے معنوں میں، یعنی سر عام انکار کرنے والے جو حکم نہ سن کے اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف گزارتے ہیں۔ یہ جو طال کا لفظ ہے یہ طول سے ہے، توے واو لام، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں طول و عرض، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، کسی کو انعام دینا، اور امد کا لفظ مدت اور وقت کے لیے، ایک لمبی مدت کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ قصد کا لفظ جو ہے قاف سین واو سے ہے، قصوہ، اردو میں ہم بولتے ہیں قصوت قلب، اور خاص طور پہ یہ دل کی سختی کے لیے آتا ہے، قساوت قلبی، اس کا اپوزٹ خشوع قلب ہوتا ہے، یعنی دل یا تو خشوع والا ہوتا ہے، وہ نہ رہے تو قساوت والا ہو جاتا ہے، شدت، ٹھوس، سنگ دل ہونا۔ جب اصل پیغام سے دور ہوئے تو دل سخت ہو گئے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، وَنَسُوا خَصَّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر وہ بھول گئے اس نصیحت کا حصہ جو ان کو کیا گیا تھا اور اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یعنی جب مردے کو زندہ ہوتا دیکھ کر بھی انہوں نے نصیحت نہ پائی تو ان کا دل اور سخت ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام تھے وہ دنیا کے بہترین انسان تھے، کیونکہ وحی الہی کی بارش ہر لمحے ان کے سامنے ہوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کے اندر گیلا کرتے جاتے اور اپنے دلوں کو نرم کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان کا بہتر ہے جو ان کو ملے اور اس کے بعد وہ جو ان کو ملے، یعنی انسانیت میں سے امت مسلمہ کے ناطے سے سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ امتیوں میں سے، آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا یا دیکھا یا ملاقات کی یا نہ کی، یعنی اس کا ایک خاص کرائیٹیرین ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین، تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا۔ پھر تابعین کے بعد والا درجہ ہے تبع تابعین، جنہوں نے ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا، یعنی یہ ہے وہ بہترین دور۔ اسی کے دوران آپ دیکھیں ہمارا اسلام سارا جمع ہوا، محدثین اسی دور میں آئے، آئمہ کرام اسی دور میں آئے، علم کے جو ذخیرے آج ہمیں کتابوں کی صورت میں دیکھتے ہیں یہ سب اس دور میں ہوئے۔ لیکن اس کے بعد پھر آہستہ 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 دنیا کی محبت آتی گئی اور دین کی محبت کم ہوئی، حتیٰ کہ اگر آج ہم دیکھیں تو کثیر منہم فاسقون کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ نافرمان ہیں۔ ہمارے لیے اس آیت کے اندر عمل کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنا تعلق وحی الہی سے توڑ دیتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب کو اپنی اس نعمت کی بہت زیادہ قدر ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتاب سے جوڑا۔ الحمدللہ جو لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں وہ اب 27ویں پارے پہ پہنچ چکے۔ عموماً اس مرحلے پہ پہنچ کر اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ ہم کب فارغ ہوں گے، بس قرآن پورا ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ لیکن میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو آپ ایک بہت زیادہ گہری چھاؤں کے اندر ہیں، یعنی قرآن کا یہ روز کا پڑھنا، ہر روز ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ جو قرآن سنتے ہیں، یہ آپ کے دل کو نرم رکھے گا۔ اصل آپ کا امتحان وہ ہے جب خدا نخواستہ آپ کا قرآن پاک سے تعلق کم ہو جائے گا۔ اب اگر آپ روز سن رہے ہیں یا ہفتے میں چار دن سن رہے ہیں یا تین دن سن رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نرمی ملتی جا رہی ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ قرآن پاک پورا کر لیتے نا تو اور سن ہو جاتے ہیں، ایک اور ہی تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے نیت کیجئے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اور کورس آفر ہوتا ہے اس کو کرنا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو مزید سکھا کے، اور پھر اس کے بعد سکھانے والوں میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو شامل کر لیں، ورنہ یاد رکھیے کہ دل بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے دینداروں کے اندر ایک عجیب سی سختی آنے لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کھردرے ہو گئے، اکھڑ ہوئے، اور لوگوں کے لیے نہ وہ قابل برداشت ہوتے ہیں اور نہ وہ لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ مصنوعی علم ہوتا ہے۔ جتنا آپ کے اندر حقیقی علم آئے گا نا، جتنا آپ اپنے آپ کو علم والا کہنا سمجھیں گے یا دین والا، اس کا ایک بہترین معیار ہے کہ آپ کتنے نرم دل ہیں، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کتنی تڑپ ہے، اخلاص کتنا ہے، سنسیریٹی کتنی ہے۔ آپ کتنے لوگوں کے لیے روتے ہیں، کتنوں کے لیے تڑپتے ہیں کہ اللہ یہ دین سے دور کیوں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہاں جائیں گے، وہ بھی جہنمی، وہ بھی کافر، وہ بھی وہ، یہ دین کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو دین اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی نرمی لاتا ہے دلوں میں۔ ایک شخص تھے تو اس ایک آیت نے بہت زیادہ بدل دیا، ان کا نام تھا فضیل بن ایاز، اپنے دور کے ڈاکو تھے۔ ایک موقع پہ ڈاکے کی نیت سے کسی گھر میں گئے، دیوار پلانگنے لگے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور پڑھنے والا یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ يَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائے؟ آیت ایسی تھی، پڑھنے کا انداز کتنا میٹھا ہوگا کہ فوراً رک گئے، اتنا اثر ہوا، وہی کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اللہ وہ وقت آ گیا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، اور توبہ کی، اور اس کے بعد علم کے ساتھ جڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے دور کے صالحین مل گیا۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید آج ہمارا بھی وقت آ گیا ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد کہیں کہ اللہ آج وہ وقت آ گیا، بہت بھاگ لی رج سے دور، اب نہیں بھاگوں گی۔ میں سوچتی ہوں کہ انسان ساری زندگی رسی توڑاتا رہتا ہے، شیطان ہے نا جو اندر نفس کی صورت میں سرکشی کرنے والا ڈالا ہوا ہے، پوری زندگی ریزسٹنس ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا، ہماری روح چاہتی ہے کہ اچھا کام کریں، لیکن ہمارا جسم غلط کام کرواتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بے سکونی کی زندگی ہے۔ تو ہم میں سے بھی جو حقیقی خوشی لینا چاہتا ہے، وہ اس سائٹ پہ کسی کو بتائے بغیر اپنے رب کے ساتھ کوئی بھی بات کر لے کہ اللہ بس اب پلٹوں گی۔ دیکھیں کتنے گناہ کیے نا ہم نے، کبھی دل بھرا، کتنے لوگوں کو ہم نے خوش کرنے کی کوشش کی، کیا لوگ خوش ہو گئے؟ ہم نے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کی کتنی کوششیں کی، کوئی میڈل ملا آج تک؟ کوئی مس ورلڈ کا خطاب؟ کتنے ڈریس پہنے؟ کیا کسی نے ہمیں بہترین ڈریس ڈیزائنر کا لقب دیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اگر یہ سب مل بھی جائے تو ذرا جا کے دیکھیں ان لوگوں کے دل اندر سے کتنے خالی ہیں۔ اگر دنیا کی یہ ساری چیزیں سچی خوشی دیتی نا، تو کامیڈینز کبھی خودکشی نہ کرتے، فنکار اور گلوکار یہ ڈپریشن میں نہ چلے جاتے۔ یہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ دل کی خوراک کیا تھی؟ اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کچھ ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دے۔ دل نرم ہو گیا تو باتیں بھی اندر جائیں گی، اور اگر دل نرم نہیں ہے نا، تو بڑے بڑے احکامات سن کے بھی آگے سے ہنس دیں گے کہ ہم نہیں کریں گے۔ ایک جگہ سورۃ مائدہ کی وہ آیت جو میں نے پیچھے بولی، حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ، سورۃ مائدہ کی آیت 13 ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ پس بوجہ ہمارے وعدے کے توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدلتے تھے، اور اس نصیحت کا حصہ بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی۔ اور یہ سائڈ پوائنٹ لکھ لیں، دل کی سختی کی بہت بڑی وجہ دین سے دوری نہیں ہوتی، دین کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ میں دہراتی ہوں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، کہ دل کی سختی جو ہے نا، وہ جاہل کی نہیں ہوتی۔ یعنی جب بے دین لوگ ہیں نا، جنہوں نے کبھی دین سیکھا نہیں، سنا نہیں، بڑے مورس کاٹ گھرانوں میں یا سو آن جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی ابھی انہوں نے وہ ٹیسٹ چکھا ہی نہیں، ان کا دل زیادہ سخت نہیں ہوتا۔ دل سخت ہوتا ہے جب دین کو بدلیں، دین کو تاویلات میں ڈھال دیں۔ مثال دوں گی اس بات کو سمجھنے کے لیے، کہ مثلا ایک شخص ہے، آپ کو بھی مثال لے لیں، نماز کی چلے بات کر لیں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کا دل اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا اس شخص کا دل سخت ہوگا جو کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، کوئی ضرورت نہیں، بس جو بھی چاہو پڑھ لو، پرے کر لو، وٹ ایور، یعنی میں نماز کو کوئی فرض نہیں سمجھتا۔ مثال ایک عورت ہے، اچھا لباس نہیں پہنتی، اس کا دل اتنا سخت نہیں ہوگا، اس کا سخت ہوگا جو کہے گی جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، بس دل کی بات ہے، کوئی پردوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں نا، لیگلائز کرنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کو، نیکیوں کے رنگ میں پیش کرتے ہیں نا، پھر دل سخت ہوتا ہے۔ یہود نے بھی کلام کو بدلا تھا، تحریف کی تھی تو دل بدل گئے۔ آج بھی امت مسلمہ میں انہی لوگوں کے دل زیادہ سخت ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ کسی موقع پہ کسی سے بات ہو رہی تھی، یعنی باتیں اس لیے پریکٹیکل مجھے یاد آ جاتی ہیں کہ بالکل وہ قرآن کی آیتوں کے مطابق ہوتی ہیں، اور الحمدللہ جب وہ پیش آتے ہیں حالات تو میرے سامنے اس وقت بھی آیتیں ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی ٹانگیں بھی کھول کے پھر رہی ہے، اور آپ کو کہتی ہے کہ چہرے کے پردے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر ایک مسلمان ہیں اور آپ چہرہ چھپا رہے ہیں، تو چہرے کا پردہ کچھ نہیں ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں، تو اس وقت فوراً دل میں سوال آتا ہے کہ اچھا بھائی ٹانگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ تاویلات کرتے ہیں دین کی جن کو اصل بھی نہیں پتا ہوتا. تو لہٰذا بحث مباحثے سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ اگر میرے اندر ابھی عمل کی خون نہیں پیدا ہو رہی نا تو مجھے دین کو جھٹلانے والا نہ کرنے دینا, میں تاویلات نہ کروں. یہ اصل میں اپنا گلٹ ہم دور کرتے ہیں, عمل خود نہیں کرتے. مان جائے کہ نہیں کرتے بھی, اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ دے دے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سب پتہ ہے آج کے دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہوتے, اور آج کے دور میں دس آج یہ جو باتیں نا اس سے فقصت قلوبہم, پھر دل سخت ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرے. پھر فرمائے لَمْهُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے, ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. پیچھے بات ہوئی دلوں کی, یہاں بات ہو گئی زمین کی, اور یہ انداز قرآن پاک میں آپ کو بہت جگہ ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی یہ بات جو ہے ملتی ہے کہ دل زمین کی طرح, زمین کے اوپر بارش پڑتی ہے زمین نرم ہو جاتی ہے, اس میں بیج ڈلتا ہے پودا اگ جاتا ہے. اسی طرح جو دل ہے نا یہ بھی ایسے ہی جیسے مٹی ہے, اور دیکھا جائے تو مٹی سے بنے ہیں, اس پہ قرآن کی بارش پڑتی ہے, اندر سے ایمان کا بیج پھوٹتا ہے اور عمل کے پودے لگتے ہیں. جس طریقے سے بعض دفعہ خزاں کے بعد بہار آ جاتی ہے, مردہ زمین زندہ ہونے لگتی ہے, کبھی کہیں سے گزرے تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں تو لگتا ہے کہ کبھی بھی کوئی سبزہ ہو گئی نہیں, لیکن اگلے کچھ ماہ بعد نکلتے ہیں تو وہاں سبزہ ہوتا ہے. جب سردیاں آتی ہیں اگر سارے درختوں کو کاٹ دیا جائے کہ کیا فائدہ, یہ تو ڈنڈیاں ہیں اور اٹک رہی ہیں اور آنے جانے لوگ کے کپڑے پھاڑ رہی ہیں, تو وہ بہار نہیں دیکھیں گے نا. بالکل اسی طرح جیسے فصلیں اپنی جگہ پہ کٹتی اور بڑھتی ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل بھی بدل جاتے ہیں. آج اگر کسی کا دل سخت ہے نا تو کل نرم ہو سکتا ہے. آج کوئی دین سے دور ہے نا تو مت اس سے نفرت کرو, مت اس کو برا سمجھو, ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی زندہ ہوگا. اور دلوں کی مردگی کیا ہے؟ کفر, جہالت, اسلام سے دوری, عمل سے دوری. اور دلوں کی زندگی کیا ہے؟ کہ انسان عمل کی طرف آئے. تو لہٰذا اگر ہم خود دین سے دور ہیں تو مایوس نہ ہو, مسلسل کوشش کریں. پانی کی, اب دیکھیں ایک ہی چیز نرم کرتی ہے چیزوں کو, وہ پانی ہے. یا گونتے ہوئے آپ ڈال رہے ہیں, یا کھانا بنا رہے ہیں, یا فصلوں کو اگانے کے لیے ڈالتے ہیں. ہمارے دلوں کو بھی نرم کرے گی تو ایک ہی چیز کرے گی, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معجزہ تھا کہ آپ نے لوگوں کے دل نرم کیے تھے. قرآن کے ذریعے اس طرح سے تذکیر کی کہ لوگ گناہ کر کے گھر نہیں جاتے تھے, نبی کے پاس آتے تھے کہ ہمیں حد لگا دے. اور یہی قرآن کا اثر ہے کہ بندہ ایک دم ہر گناہ نہیں چھوڑتا, لیکن گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. اور یہاں دیکھیے اے نمو کا لفظ ہے, امر ہے, حکم ہے, انٹروگیٹیو ہے, کہ یہاں علم حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ اندر کی کہانیاں جاننا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. دل سخت ہو گئے ہیں تو ان کی نرمی کا طریقہ کیا ہے؟ غور کرو, علم حاصل کرو, سمجھو, اور دیکھو پھر تمہارے دل بھی مردہ ہوں گے نہیں. کچھ لوگوں کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے لیکن بظاہر بڑے بے دین لگتے ہیں, حال حلیہ ایسے لگتا ہے کہ بس بے زہر, لیکن ان کا بیج اندر چھپا ہوا ہے. ضرورت ہے اس کے اوپر بارش کے چھینٹوں کی. ایک دفعہ بات سن کے جاتے ہیں نا ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور کچھ ہر ہفتے ہر دن سنتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ملتا. تو کہیں بھی فصل لگنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بیج ہو اور دوسرا پانی ہو. پانی کیا ہے؟ از بارش وہی. بیج کیا ہے؟ اندر کا ایمان. اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہے ہلکی سی بات سن کے بھی دل بدل جائے گا, اور اگر اس کو اپوزٹ ہے تو بات نہیں بنے گی. ہم سب کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دے, اور جتنا اپنا محاسبہ کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر آپ کہیں بھی کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں, مثلا آپ بیج ڈالنا چاہتے ہیں, آم کی گٹھلی لگانا چاہتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ پہلے زمین کو نرم کریں گے نا, پھر گٹھلی ڈالیں گے. اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے, مثلا شوہر, بیوی, بچے, سہیلیاں. اب آپ نے قرآن پڑھ لی ہے لیکن ان میں سے کسی نے نہیں پڑھا ہوا, یا آپ کو وہ آپ کے اس رویوں سے مختلف دکھتے ہیں, اب کیا کریں گے آپ؟ آپ پہلے ان کے دلوں کو نرم کریں گے, ارد گرد کی مٹی کو نرم کریں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ گٹھلی بھی ڈال دیں گے نا تو وہ بھی اندر چلی جائے گی. سخت زمین کے اندر آپ بیج بھی ڈالیں گے نا تو آپ کا ہاتھ ٹوٹے گا. تو جس کو بھی اللہ کی طرف لانا ہے اس کے لیے یہی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے. اپنے دل کو خواہشوں سے دور کرے انسان, حق اور باطل کا فرق سمجھ سکے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اور سب سے زیادہ تو فکر انسان کو اپنی ہونی چاہیے نا کہ میرا کیا حال ہوتا ہے. اکیلے میں اپنے آپ سے باتیں کرے. اخلاص آتا ہی تب ہے جب انسان تنہائی میں اپنے بارے میں سوچتا ہے. کبھی اس غلط فہمی میں نہ آ جائیں کہ لوگ آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں تو آپ نیک ہیں. آپ کب نیک ہیں؟ جب تنہائی میں آپ کو پتا چلے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق. مشکل آئے تو آپ کا دل مطمئن ہو, یہ آپ کے نیک ہونے کی علامت ہے. دوسرے کی تکلیف دیکھ کے آپ کا دل پسیج جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اور ایسی دعائیں بھی اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں کہ جس میں دلوں کی نرمی کی بات ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تو سورة الحديد یہیں تک ہم ابھی فی الحال بریک سے پہلے تک یہیں تک رکھیں گے. ابھی تک جو آیت ہم نے پڑھی ہیں ان سے ہم نے کیا سیکھا ہے یہ لکھیں آپ سب. کیسی لگی آپ کو سورة الحديد؟ جی اپنے دل کو نرم کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کیا کام کرنے ہیں اس کے لیے, یعنی دل نرم کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ بھی پتا چلا ہمیں. جی کن چیزوں سے ہمارے دل نرم ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, امیزنگ لیسن. اور اللہ کی بڑائی دل میں لے کر آنی ہے, قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے اور قرآن کے پانی سے. اسی دیکھیے ہم نے کہ ہم جو عمل کریں بڑے یقین سے کریں اور ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر اسٹرانگ ہو, جو کہ ویری بہت مشکل ہو جاتا ہے بیکاز شیطان ہمیں ان چیزوں میں بہت زیادہ ڈراتا ہے کہ ہم کیسے یہ کام کریں, ہے نا. بیکاز جب توکل اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر انسان بہت سارے کام رسک لے کر بھی کر لیتا ہے. If I'm lacking and ask Allah to help me, become one of those who don't go against his orders interrogated. بالکل بالکل صحیح. اور اللہ کے کلام کو نہیں چھوڑنا حق پر عمل کرنے سے کیا مطلب سمجھ گیا یہ. لیکن بہرحال نصیحت کو قبول کرنا ہے, اطاعت کے لیے راضی ہونا ہے. ویری گڈ, ٹھیک. اور ویری اسکیری, when will where will I be on the full صراط؟ یا اللہ دل کو نفاق سے دور کر دے. ہیلپ می فکس مائی ہارٹ. بالکل صحیح بات ہے. اور جیسے ان آیات میں آپ دیکھیں گے جو اینڈنگز ہیں وہ کتنی زبردست ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم سب کو تسلیاں بھی دیتے ہیں. مجھے آیت نمبر 4 کے اندر یہ فریز بھی بہت اچھا ہے نا کہ وہ ما کم این ما کم تم, کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہیں بھی ہم ہیں, کہیں ہیلپ چاہیے, اللہ تعالیٰ وہاں ہے ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے. اور اگر کہیں ہم گناہ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد رہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. Don't judge others, someone might have more خیر than us. بالکل صحیح, very good. اور don't lose hope or give up on anyone, there is always hope. Allah's guidance is like rain which can make hearts soft. بالکل صحیح بات ہے. ہم سب یہ چیز محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمارا دل خراب ہو بھی رہا ہو لیکن اگر ہم قرآن سننے بیٹھ جاتے ہیں, چاہے ہمارا دل لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو, لیکن سلولی سلولی ہمارا دل سخت ہوتا ہے, سکون پاتا ہے. تو سبحان اللہ, یہ کتنا بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے. اللہ کے راستے میں دل سے مال کے ساتھ اسکل دینی ہے. جی بالکل, ویری گڈ. اور دین سے ہٹ جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اللہ کی صفات پر غور کرنا ہے. ویری گڈ. پہلے دوسروں کی دل کی مٹی پہلے نرم کرنی ہے, یعنی پہلے دوسروں کی دل کی مٹی نرم کرنی ہے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں, یعنی اپنی کر کے اور پھر دوسروں کی طرف جائیں. اسپینڈنگ ان اللہ ویز وین موسٹ نیڈیڈ. اور اس طرح سے خوف فیل ہوا, یہ بات بالکل درست ہے. اب جب جیسے ہم نفاق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کتنا انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں جو ہے وہ آدھی ادھوری والی ہوں, کہ ایکسیپٹیبل بھی نہ ہوں. جیسا گمان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسا ہی کرتے ہیں. بالکل جی. اور اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرنی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنا مال لگائیں. یہ بھی آپ نے بالکل ٹھیک لکھا. اور سب سے بڑی بات یہ چیز بھی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دین کی مدد کب کرتے ہیں یا ہم دین کا کام کب کرتے ہیں. جب سارے ہمارے ساتھ ہوں یا اگر ہرڈل جائیں تب جمتے ہیں. یعنی اگر ہمارے لیے کلاس میں آنا ایزی ہے تو ہم آتے ہیں, اور اگر مشکل ہو جائے تو رک جاتے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہے تو بھی تو ہمیں آپ کو چیک کرنا ہے نا. سیکھا یہ بات آپ لوگوں نے آج؟ کس آئے سے سیکھی یہ بات بتا سکتے آپ لوگ؟ یعنی اس طرح سے کس آئے سے ریلیٹ کر سکتے اس چیز کو؟ جی آئی نمبر 10 یس, کہ مشکل وقت میں دین کا کام کرنے والوں کا زیادہ اجر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. بالکل, کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے لیے ہی اچھا اجر ہے, لیکن جو لوگوں جن لوگوں نے پہلے ہجرت کری, پہلے قربانیاں کری فتح مکہ سے پہلے پہلے, تو آف کورس کہ وہ بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد جو لوگ دین میں ان کو بھی اجر ملے گا, لیکن ڈفرنس ہے نا, لیولز ہیں. جب بہت ضرورت ہو, اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اٹریکشن نظر آتی ہیں, لوگ ان اٹریکشن میں کھونا چاہتے ہیں اور دین کا کام نہیں کرنا چاہتے, تو ہمیں اپنے آپ کو جمانا ہے نا, اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کرانا ہے. تھنکنگ آف وین وی آر الون دین دیٹ از اور ریالٹی. بالکل, اور اس کے اگر ججمنٹ ڈے مشکل وقت میں کرنا, ان شاء اللہ آلویز ملٹی پلائی اینی مال اینی منی بالکل وی اسپینڈ ان اللہ وے. بالکل لائک سابقون اللہ علوم فرسٹ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ اسپریڈ دین. بالکل صحیح, اللہ ہمیں توفیق دے کہ دین کے کاموں میں سب کو ساتھ لے کر چلیں. اور آپ بتائیے کہ اس لوگوں نے کیا سیکھا. آیا نمبر 13 نہیں بلکہ 14 سے, آیا نمبر 4 کہ ہمیں کون دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ الغرور کس کو کہا ہے؟ جی شیطان کو کہا ہے نا, کہ وہ فل کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ ہمیں دھوکا دے دے کسی بھی طرح سے. ہماری ہر نیکی کے اندر وہ اپنا حصہ ڈال دے کہ اس میں کہیں نقص رہ جائے, ہے نا, کہ تاکہ پھر وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو سکے, نیت میں کہیں فتور آ جائے یا کوئی بھی اور طریقہ اچھا نہ ہو. 4 کی تھنگز اینڈ ہاؤ امپورٹینٹ ٹو اسٹے اوے فرام دیم. جی بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ یہ جو بتایا ہے نا کہ کتنی زبردست بات ہے. یعنی جب پہلے مجھے تفصیل سے یہی یاد آ رہا تھا کہ جیسے ہم سب یہاں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو خوف آتا ہے نا اس بات کا کہ اگر آپ سب چلے جائیں اور میں باہر رہ جاؤں اور مجھے لگے کہ جیسے میری نہیں کی تو شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی, تو کتنی اسکیری چیز ہو سکتی ہے یہ کہ ہم سب ساتھ تھے لیکن ہماری نیتوں میں کہیں پرابلم ہو گیا اور ہمیں اس کے ہتھ کنڈوں سے خود کو اینڈ دوسروں کو بھی بچانا ہے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. اور فتنہ ویٹ شک انٹرسیڈ, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دین پر جمنا سان کریں. شیطان ہم پر بہت حملے کرتا ہے نو ڈاؤٹ, اس کا کام یہ ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو اسٹرینڈن کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. سب یہ ہے کہ آپ لوگ ان شاء اللہ 15 منٹ کی بریک کریں اور اس کے بعد ہم واپس اپنی تفسیر کو اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.